أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ. کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی خیر و عافیت میں رکھے. آمین. دعا کرتے ہیں پہلے. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقه يا سيدي، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمين. جی الحمد للہ، کیسے گزرے آپ کے ویک ڈیز؟ آپ کے کیسے گزرے نا؟ الحمد للہ الحمد للہ، کیسا گزرا آپ کا ویک؟ اچھا گزرا الحمد للہ. تیاریاں چل رہی ہوں گی نا رمضان کے حوالے سے، اتنا پیارا مہمان آ رہا ہے نا. ابھی دیکھیں عموماً ہمارا جو ایک کیجول رویہ ہوتا ہے رمضان کے حوالے سے، وہ کیا ہوتا ہے نا کہ جیسے اکثر ہم ہیں تو مسلمان، لیکن ہمیں تو اسلامک منتھ کا پتہ بھی نہیں چلتا، کب جیسے کاج ہے، محرم ہے، سفر ہے، ربیع اول ہے. کوئی آپ سے تاریخ پوچھے آج ربیع اول کی، کیا تاریخ ہمیں یاد بھی نہیں رہتی نا. آپ یہ دیکھیے کہ بڑی بات ہوتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہے نا کہ جسے کہا جائے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ مہینوں میں افضل مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا نا. اسی طرح دنوں میں افضل دن کیا ہے؟ جمعے کا دن نا. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ انبیاء جتنے بھی نبی آئے ہیں اس میں سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا. اور یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، میں یہی سوچ رہی تھی کہ عام طور پر ہمارا اتنا کیجول ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کون سا جیسے کاجا اسلامک منتھ شروع ہوا ہے نا. لیکن میں سوچ رہی تھی کہ جب ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے، اور جب کوئی اتنا پیارا مہمان ہمارے گھر آئے تو ہم تیاری نہ کریں. یعنی ہمارا دل چاہتا ہے نا جب ہمارے کوئی ہمارے جیسے بیک ٹو ہوم کوئی آتا ہے تو ہم کتنا پریپریشن کرتے ہیں نا، اور کتنا زیادہ ان کے کمفرٹ کا خیال رکھتے ہیں نا. اب ہمارا کیا مقصد ہے؟ ہمارا تو اتنا پیارا مہمان آ رہا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک رات ہے نا، آپ کو پتا ہے نا. جی الحمد للہ، سب کو انتظار رہتا ہے رمضان کا. جی لیکن کیا ہے نا کہ جسے ہمیں تو اس بات کا احساس ہو گیا، لیکن ہمارے بہت سارے پیارے ایسے ہیں جو رمضان کی حفاظت کو سمجھتے ہی نہیں ہے نا. تو میں یہی سوچی تھی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا نا لیلۃ القدر کا کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے، تو میں جب اس کو وہ کر رہی تھی تو میں نے کہا 83 years اور 4 months، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ عمر بھی ملتی ہے اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے نا. اور اس راتوں کو بھی ہم ایسے ہی بتا دیتے ہیں نا کہ 83 years اور 4 months ایک رات کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ کتنا ہمیں دینے پر حریص ہے نا. اور ہمارا حال اتنا وہ ہے کہ ہم کوشش کے باوجود بھی سم ٹائم اس رات کو وہ عبادت نہیں کر پاتے جو ہم کرنا چاہتے ہیں نا. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ، آپ سب کو پتہ ہے نا کہ روزے میں ایک تو سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے، خوبی یہ ہوتی ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریا نہیں آتا. عام طور پر نماز دیکھیے یا حج دیکھیے یا کوئی بھی چیریٹی کا موقع دیکھیے تو تھوڑا سا ریا کا عنصر آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ روزہ اگر آپ رکھیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا گھر میں کہ آپ کے نفل روزے ہیں کیا ہے نا. تو ایک تو اس کے اندر ریا نہیں رہتی، اور دوسرا یہ کہ شوگر شیطان کیا ہے؟ لاک ٹاپ ہے نا، اس کو لاک کر دیا گیا ہے. اور شیطان زیادہ تر خواہشات کے ذریعے سے آتا ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جب کھانے پینے اور یہ سب چیزوں کی کھلی آزادی ہوتی ہے تو شیطان ڈیزائرز کے ذریعے سے ہی آتا ہے، اور الحمدللہ جب ڈیزائرز پہ پابندی لگی ہوئی تو شیطان حملہ کہاں سے کرے گا، چراگاہ میں کہاں سے آئے گا، نہیں آ سکتا نا. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا زیادہ اس ایک مہینے کی ٹریننگ کے ذریعے سے ہمیں کیا کچھ سکھانا چاہتے ہیں نا، تاکہ ہم سب متقی بن جائیں نا. اور اللہ کا ڈر نہ صرف اس مہینے میں آ جائے بلکہ تھرو آؤٹ دا ایئر ہمارے اندر صرف اور صرف ہمارے خالق مالک اور رازق کا ڈر رہے نا. جی الحمدللہ، چھوٹی ایج سے اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گفٹ دیا. الحمدللہ، بالکل آپ نے صحیح کہا عظمہ. جی الحمد للہ الحمد للہ. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے جیسے امام ابن الجوزی کا آتا ہے نا، آپ سے پہلے بھی شیئر کیا ہے، عام روزہ، خاص روزہ، خاص ہم خاص روزہ. میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص ہم خاص روزہ بنا مطلب کرنے کی توفیق دینا، یعنی ہم ایسا روزہ رکھیں جو کہ خاص ہم خاص ہونا. الحمد للہ. باقی یہ کہ عام روزہ تو آپ کو پتا ہے صرف فاقہ کشی ہے، اور خاص روزہ بھی اچھا ہے لیکن وہ افادیت نہیں ہے جو خاص ہم خاص کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے ہم سب کو خاص خاص روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے، اور ہر طرح کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے. اس حدیث کا مفہوم ہمیشہ یاد رکھا کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی یاد رکھنے کی توفیق دے، اور آپ کو بھی، کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں نا. तो जरूर इस माही रमजान में आप लिस्ट बनाइए उन कामों की जो आपने पिछले रमजान में की थी, और इस साल कुछ एक्स्ट्रा कीजिए, जरूर कीजिए, कोई भी एक नेकी या कोई भी एक ऐसा काम एक्स्ट्रा कीजिए जिससे आप इंशाल्लाह इस हदीस के मेयार को पा लें इंशाल्लाह ना। तो जरूर इसको सामने रख के आपने देना है कि अगर लास्ट टाइम आपने 10 घरों में चैरिटी दी थी तो इस दफा 2 घर और बढ़ा लें, 12 घरों में मुझे करनी है। तो इंशाल्लाह देखिएगा कि अल्लाह ताला आपकी वेब से मदद भी करेगा, क्योंकि आपका इरादा अच्छा है, इरादे के साथ ही अजर लिख दिया जाता है, और फिर जब आप इसको कर लेंगे अल्लाह ताला से मदद मांग के तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपसे करवा लेंगे। चलिए इंशाल्लाह आप सब रेडी हैं अटेंडेंस के लिए? कितने लोग हैं जो रेडी हैं अटेंडेंस के लिए? शाबाश जी, आज आपकी लास्ट क्लास है। आपको पता ना आपकी अल्हम्दुलिल्लाह रमजान से पहले आपकी लास्ट क्लास है, और कल से इंशाल्लाह हमारा दौरा कुरान स्टार्ट होगा ना। आप सब विलिंग हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, मतलब अभी से अल्लाह ताला का कितना बड़ा शुक्र है ना कि दिल में बस एक रमजान रमजान, और पता नहीं कितना ज्यादा एक अंदर से खुशी हो रही कि बस कोई अल्फाज में उसका बताना मुश्किल है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस अल्लाह ताला हम भरपूर अंदाज से इस महीने को एंजॉय करें और अल्लाह ताला की इबादत में हर लम्हा लगा दें। इंशाल्लाह आप रेडी हो जाइए अटेंडेंस के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उज्मा फजल, मैमूना परवीन, बुशरा अहमद, राबिया अकबर, सबीहा खान, शाजिया आमिर, एम सलीम, फिजा फरहान, जरीना मोहम्मद, सलमा शेख, नबीला आमिर, फायफा अहमद, उस्मा ताहिर, शुमाइला अरशद, यासमीन इकबाल, जहरा तुराबी, शहनाज फातमा, नरगिस रहमान जी, जी अल्हम्दुलिल्लाह नरगिस रहमान तक मैंने फिर 1 सेकंड जी प्लीज देखते जी 1 मिनट आप मुझे दीजिए, मेरे स्क्रोल में काफी आगे चलेगी। एनिया अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा था कर लिया था जी, उस्मान ताहिर, शुमाइला अरशद, यासमीन इकबाल, जहरा तुराबी, शहनाज फातमा, नरगिस रहमान, तनवीर जहान, रक्षिंदा अजीज, नादिया जी, नादिया अजीज जी, नादिया नास, मसूदा हुसैन, गजाला शाहिद, नौशीन मोहम्मद, कुरतुन इकबाल, अनीस फातमा, साइमा खान, जुबेरिया तजीन, सीमा खालिद, इरम गुजार, आलिया साबिर जी, अल्हम्दुलिल्लाह फरजाना चौधरी, नजमा सलीम, साइमा फरमी, अतिया इफ्फत, सपूरा हमीद, अनीला अथर, हौला जैफम, तस्लीम खान, हाजरा अजीम, साजिदा बेगम एंड सैयद जिलानी। मुझे उम्मीद है आप सबने अपने अटेंडेंस मार्क कर लिए, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया। एनी हाउ आप इंशाल्लाह हम चलते हैं अपने हदीस सेशन की तरफ। आप सब रेडी हैं हदीस के लिए? जी इंशाल्लाह पहले हम अपना हदीस सेशन स्टार्ट करेंगे। आप सब रेडी हो जाइए। कहाँ तक हमने किया था लास्ट में, आपको याद है हमने लास्ट में कहाँ तक किया था, हमने कौन सी हदीस से छोड़ा था? मार्क करते हैं और कोशिश करते हैं प्रैक्टिस की। जी बारकल्ला सिस्टर उस्मा, इंशाल्लाह 422 से ऑनवर्ड करेंगे जी। इंशाल्लाह आप तजवीद के लिए देखें कब इंशाल्लाह पहले हम हदीस का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आप सब रेडी हो जाइए, जरूर शेयर पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। इंशाल्लाह उस्तादा जी से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایک ایک چیز ہمارے دلوں میں اتار دے آئیے شروع کرتے ہیں اگلا سیشن صحیح بخاری کا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے صحیح بخاری میں ہم کتاب الاذان کی کنٹینیوشن کریں گے. ہم دیکھ رہے تھے کہ اذان کے ناطے سے کئی مختلف مسائل جو عام طور پہ ہماری نگاہ سے نہیں گزرتے ہم نے اس کو بھی دیکھا, اور خاص طور پہ امام کا صفوں کو درست کرنا, پھر اس کا پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے اس میں سیکھی. آج ہم شروع کریں گے حدیث نمبر 423 سے. باب ہے اذا کان بین الامام و بین القوم حائط او ستر, جب امام اور مقتدیوں کے درمیان کوئی پردہ یا دیوار حائل ہو تو کیا نماز ہو جاتی ہے, کیا اس کے لیے کسی اور چیز کی یعنی ضرورت پڑتی ہے یا کیا ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل فی حجرتہ. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد اپنے حجرے میں پڑھا کرتے تھے. کیوں پڑھتے تھے؟ وجدار الحجرہ تھی قصیر, چونکہ حجرے کی دیواریں پست تھی یعنی باہر سے بھی نظر آتا تھا قصیر قصر سے. فوراً ناس و شخص نبی ہی صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھ لیا. فقام اناس یصلون بصلاته, کچھ لوگ نماز کی اقتدا کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, یعنی آپ اپنے گھر میں رات کو حجرے میں تہجد پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ آپ کے پیچھے تہجد کے لیے جماعت میں کھڑے ہو گئے, جیسے کہ تراویح میں ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں. فس بہو فتحت دس بزالک, پھر صبح کو انہوں نے ایک دوسرے سے اس کا ذکر کیا, باتوں میں بات نکلی, بتا دیا. فقام لیلۃ الثانیہ, پھر اس کے بعد آپ جب دوسری رات کے لیے کھڑے ہوئے. فقام معہ الناس یصلون بصلاتہ, تو کچھ لوگ آپ کی اقتداء میں اس رات میں بھی کھڑے ہو گئے. سنو ذالک اللیلتین او ثلاثن, انہوں نے کیا یہ سب کچھ دو یا تین راتوں میں, یعنی دو یا تین راتوں میں یہی ہوتا گیا. حتی اذا کان بعد ذالک, حتی کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فلم یخرج, پھر نہ نکلے نماز کے لیے. فلم اصبح ذکر ذالک الناس, یعنی آپ نے دو راتوں تک تو ایسے کیا, یعنی آپ نے لوگوں کے ساتھ تراوی پڑھی یا تہجد پڑھی اور تیسری رات میں آپ نہیں نکلے باہر, اور اس کے بعد کیا ہوا. ذکر ذالک الناس فقال, پھر لوگوں نے اس کا آپ کے ساتھ ذکر کیا اگلے دن کہ آپ نے آج رات کو کیوں نہیں ایسے کیا, تو آپ نے فرمایا انی خشیت ان تکتب علیکم صلاۃ اللیل, مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں اس کے لازم پکڑنے سے تہجد کی نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے. اب اس میں دیکھیں مسئلہ تو وہ ہے تراویح کا, اور اصل میں یہاں تو نہیں پتہ چل رہا لیکن اصل میں یہ تہجد کی بات ہے تراوی کے لیے جو رمضان کی تین راتیں تھی. لیکن یہاں بات دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے, بیچ میں صحابہ کے اور آپ کے دیوار تھی, ٹھیک ہے اوپر سے سر دیکھ سکتا ہے, اوپر کا دھڑ دیکھ سکتا ہے, تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ امام اور مقتدی کے درمیان اگر کوئی راستہ یا دیوار ہو تو اس کی اقتدا کی جا سکتی ہے. شرط یہ کہ امام کی تکبیر خود سنے یا کوئی دوسرا سنوا دے. جیسا کہ آپ دیکھیے کہ عورتوں کے حصے میں ہوتا ہے نا, امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو اس وقت اکثر مسجدوں میں عورتوں کو نظر نہیں آتا, لیکن سپیکر کے اور مائک کے سسٹم سے پھر آواز کو ان تک پہنچا دیا جاتا ہے, تو اس طرح جائز ہے. نماز تہجد یعنی رات کی نماز کے بارے میں دیکھیں گے. صلاۃ اللیل وہی فی الحدیث من روایت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ زیادتا انہ قال قد عرفت الذی رأیت من سنیئکم فصلوا ایہا الناس فی بیوتکم فإن افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ للمکتوبہ. حضرت زید بن ثابت سے ایک روایت ہے, پیچھے روایت گزر چکی, یہاں تھوڑا سا اس کا اضافہ بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے میں نے دیکھا ہے اور سمجھ لیا کہ تم کو عبادت کا شوق ہے. اے لوگوں تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو, کیونکہ آدمی کی بہتر نماز وہی ہے جو اس کے گھر میں پڑھی جائے, یعنی جو نماز وہ اپنے گھر میں پڑھے گا, اور مگر فرض نماز جسے کہ مسجد میں پڑھنا ضروری ہے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ نفل نمازیں چاہے عورت کی ہوں یا مرد کی ہوں، یہ گھر میں پڑھنی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اس سے ریاکاری نہیں ہوگی، نمائش نہیں ہوگی، اور پھر تیسرے اس کا فائدہ ہے کہ گھر میں بھی تو برکتیں اتریں گی، رحمت آئے گی، گھر سے شیطان بھاگے گا۔ ایک اور فائدہ بھی اس کا نوٹ کر لیں کہ گھر میں بچے جب ماں باپ کو یا خاص طور پہ باپ کو عبادت کرتا دیکھیں گے تو ان کے ذہن میں تصور بنے گا کہ ہمارے باپ نماز پڑھتے ہیں، ورنہ اکثر بچے تو یہ کہہ دیتے ہیں ہمارے ابو تو کبھی نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو بچوں کو بھی بات سمجھ آ جائے گی۔ پھر اگلی حدیث، تکبیر تحریمہ میں آغاز نماز کے ساتھ ہی دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا، جس کو ہماری اصطلاح میں رفع الیدین کہتے ہیں، یعنی رفع الیدین فی التکبیرۃ الاولی مع الافتتاح سواء۔ رفع کہتے ہیں اونچا کرنا، رفیع الدرجات اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یدین ید سے تثنیہ ہے، فی التکبیرۃ اللہ اکبر کہنا، یعنی تکبیر تحریمہ میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ اونچا کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ خصو منکبیہ، روایت کرتے ہیں ابن عمر نفس سلم سے کہ جب آپ نماز شروع کرتے اور جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، اور اس کے بعد وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور پھر جب اس کے بعد تیسرا مقام کیا دیکھیے گا، سب سے پہلے نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت، پھر رکوع میں جاتے ہوئے، اور تیسرا کیا ہے کہ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَٰلِكَ إِذًا، اور اس کے بعد پھر وقال سمع اللہ لمن حمیدہ، اور سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے، لیکن وکان لا یفعل ذلك فی السجود، مگر سجدوں میں یہ عمل نہ کرتے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب صحابہ کرام نے اتنی بات نوٹ کر لی تو کیا وہ اگلی بات نوٹ نہیں کر سکتے تھے؟ وہ بھی کر سکتے تھے نا، تو کیا پتہ چلا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز کو اتنے غور سے دیکھتے تھے کہ جہاں اپنے ہاتھ اٹھائے صحابہ بھی ہاتھ اٹھا دیتے تھے، جہاں ہاتھ بھی نہیں اٹھائے نہیں اٹھائے۔ تو تکبیر تحریمہ کے وقت رکوع میں جاتے اور سر اٹھاتے وقت، اور اسی طرح سے ایک چیز جو ہمارے کلچر میں کامن نہیں ہے وہ کیا ہے کہ چار رکعت نماز ادا کرتے ہوئے یا تین رکعت نماز جیسے کہ مغرب میں ہوتی ہے، جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں اس وقت بھی دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس عمل کو رفع الیدین کہتے ہیں۔ اب یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع، یعنی اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ اوپر کریں گے تو انسان اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرے گا نا، اور دوسری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین پر تمام امت کا اجماع بھی ہے، یعنی سب کرتے بھی تھے، اور باقی مقامات جو ہیں تین رفع الیدین کرنے کے، یعنی رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور تیسری رکعت میں اٹھتے ہوئے، اس پر بھی اہل کوفہ کے علاوہ تمام علماء امت کا اتفاق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر اس سنت پر عمل کیا، اور یہ ایک ایسی سنت ہے جس کو متواتر کہیں گے، یعنی یہ سنت متواترہ ہے جسے عشرہ مبشرہ کے علاوہ دیگر صحابہ کرام بھی بیان کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو گویا کہ آج ہمارے سامنے یہ حدیث ہے، اب ہم اس حدیث کو مان رہے ہیں، بخاری میں پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ تو تم سب کے لیے کیا لازم ہے کہ رکوع میں جاتے اور سر اٹھاتے وقت اللہ کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے رفع الیدین کرے؟ اور امام بخاری نے اس پر ایک رسالہ بھی لکھا، اگر آپ میں سے کسی کو بھی موقع ملے تو آپ لوگ ضرور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اس میں کتنی ڈیٹیل سے اس موضوع پر بات ہوئی، عون الباری میں اس کا آپ کو حوالہ، یہ جلد نمبر 1 ہے اور 760 نمبر پیج کا ہے، لہٰذا اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور بظاہر ایک سنت ہے لیکن بعض دفعہ اس کو بنیاد بنا کر مسجدیں تک الگ کر دی جاتی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور فرقہ واریت سے بچا دے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حديث نمبر 426۔ کچھ دعاؤں کا ذکر آ رہا ہے ہماری اگلی حدیث میں، اور اس میں ہمیں انشاءاللہ تعالی پتہ چلے گا کہ حدیث پڑھنے کے دوران بہت ساری دعائیں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یاد ہو جاتی ہیں۔ ود الید الیمنی علی الیسری، نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يدع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں آدمی اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھ لے. تو آپ دیکھیے کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے, اور ابن حزیمہ کی روایت میں آتا ہے کہ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے جائیں گے اور دایاں ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے بایاں, اور کہاں ہوگا ہاتھ کی کلائی پر جہاں عموماً گھڑی باندھی جاتی ہے اس جگہ پہ آپ کی دونوں کلائیاں ملیں گی. ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھنا اور بالکل دونوں کونیوں کو پکڑنے کی صورت میں ہاتھ جمع بھی نہیں کرنے, اور اسی طرح سے بالکل ناف کے پاس بھی نیچے ہاتھ رکھنے کی بات نہیں ہے. ہاتھ سینے پہ باندھا جائیں گے, یہ عاجزی کی علامت ہوتی ہے, اور نماز میں جو غلط خیالات آتے ہیں بیکار باتیں اس سے بھی دل قابو میں رہتا ہے. قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو. تو یہ چیز مفسرین کے نزدیک متفق ہے, کسی بھی خوف اور دل کی دھڑکن کی تیزی کے وقت زور سے اپنے ہاتھوں کو سینے پہ رکھا جائے تو اس سے دل قابو میں رہتا ہے. اور ویسے بھی تو قرآن میں آتا ہے نا فصلی لربک وانہر, نماز پڑھیے اور اپنے سینے پر ہاتھ باندھیے. جہاں نہر کا معنی قربانی کے لیے آتا ہے تو وہاں سینے پر ہاتھ باندھنے میں بھی آتا ہے. اور آپ دیکھیے دیکھنے میں کتنا پیارا لگتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک عاجز مسکین بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے. تو آج کے بعد آپ اپنے نماز کے پوسچر کو بھی دیکھیں گے, بعض دفعہ ہم کھڑے بھی ہو جاتے ہیں ساری چیزوں میں لیکن چونکہ وہ دل میں فیلنگز نہیں آ رہی ہوتی تو پھر ہمارے اندر وہ خشوع اور خضوع نظر نہیں آتا. اگلی حدیث دیکھتے ہیں, باب ما یقول بعد تکبیری, نمازی تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھے. عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما کانو یفتتحون الصلاۃ, کس سے؟ الحمد للہ رب العالمین. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز میں قرأت الحمد للہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے. تو کیا پتہ چلا کہ بسم اللہ پڑھی جائے گی, وہ پڑھیں گے لیکن آہستہ پڑھیں گے, کیونکہ سورت فاتحہ کا حصہ ہے بسم اللہ. تو سورت فاتحہ سے شروع کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ بسم اللہ نہیں ہوگی, دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ اونچی بھی پڑھیں گے, آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن بالکل نہ پڑھنا یہ درست نہیں ہوگا. اگلی روایت, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین تکبیری وبین القراءتی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ یعنی شروع میں جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اور قرأت, کون سی قرأت؟ جو کہ سورت فاتحہ کی صورت میں ہوتی ہے, اس کے درمیان کچھ سکوت فرماتے تھے, خاموش ہو جاتے تھے. اس کا تہو یعنی خاموشی تھی, فقلتو تو میں نے پوچھا بی ابی و امی میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ اللہ کے رسول, اس کا تو کا بین تکبیری والقرأتی ما تقولو, آپ خاموش رہتے ہیں تکبیر اور قرأت کے بیچ میں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ قالا, آپ نے فرمایا, اب یہاں سے حدیث کے الفاظ ہیں, اقولو میں کہتا ہوں. یہ ہے وہ خوبصورت دعا جو اکثر ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں اور بہت سارے لوگ نہیں بھی پڑھتے. کیا؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ, مجھ سے میرے گناہ اتنے دور کر دے جتنا تو نے مشرق اور مغرب میں فاصلہ رکھا. اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس, اور اللہ مجھے گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے پاک ہوتا ہے. اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد, یا اللہ میرے گناہ پانی برف اور اولوں سے دھو دے. اس کو دعائے استفتاح کہتے ہیں, فتح کرنے والی یعنی افتتاح کے موقع پہ پڑھی جانے والی دعا یعنی نماز کے آغاز میں. تھوڑے بہت لفظوں کے فرق سے اور بھی دعائیں ہیں لیکن یہ الفاظ بہترین ہے. اور اسی طرح اس کی جگہ سبحانک اللہم وبحمدی کا جو اکثر لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اس دعا کو آہستہ پڑھیں گے, اونچی اگر آپ پڑھ رہے ہوتے تو پھر ابو ہریرہ آپ سے کیوں پوچھتے, یعنی پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی. پھر اسی طرح یہ پتہ چلا کہ خاموشی, اس کو اسکات کہتے ہیں, اور آہستہ قرأت کرنا دونوں میں فرق نہیں ہے, یعنی بالکل خاموش رہنا یا آہستہ قرأت کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, پھر آگے دیکھتے ہیں, انسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما حدیث الکسوف وقت تقدم. حضرت اسماء بنت ابی بکر کی ایک حدیث پیچھے 86 نمبر کی گزر چکی ہے جو صلاۃ الکسوف کی تھی. تو فی ہذہ روایت قالت قال, اب اسی روایت میں کچھ اور باتیں ہیں حضرت اسماء سے جو روایت ہے. قال فرمایا قدنت من الجنت, آپ نے فرمایا جنت میرے اتنے قریب ہو گئی حتی یہاں تک کہ لوج ترحت علیہا, یعنی اگر میں تھوڑی سی کوشش کرتا تو اس کو لے لیتا. لجیتکم بقطاف من قطافہا, اور لے آتا تمہارے پاس اس کے گوشوں میں سے کوئی ایک گوشہ. یہ قطوفہا دانیہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے, وہی لفظ ہے. اصل میں نوچنے کو کہتے ہیں قطف, قطف بالوں کے نوچنے کو بھی آتا ہے نا, یعنی میں اس کے گوشوں میں سے ایک گوشہ توڑ کے لے آتا. ودنت من نارو, اور قریب کی گئی میرے آگ. حت تقلتو, یہاں تک کہ میں نے کہا اے ربی او انا ماہم, میں کہنے لگا مالک, اب یہ مالک کون ہے جو جہنم کا داروغہ ہے, کیا میں بھی ان لوگوں کے ساتھ رکھا جاؤں گا. فائز امراتون, اتنے میں ایک عورت دیکھی. حسب تو, جس نے روک رکھا. تنہ قالا تہ دشوہا حرتن, فرمایا اس نے روک رکھا تھا بلی کے بچے کو, یعنی ایک عورت دیکھی. یہ ساری بات جو نا یہ راوی اب کہہ رہے ہیں کہ اتنے میں ایک عورت دیکھی, اور راوی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ عورت کون تھی جس کو جہنم میں دیکھا. کل تو ما شان حاضی ہی, میں نے پوچھا اس کا کیا معاملہ ہے. قالو, فرمایا حبست حتی مات جوان, اس نے اس کو روک رکھا تھا یہاں تک کہ مر گئی وہ بھوک کی وجہ سے. لا اطعمتہا, نہ اس نے اس کو خود کھانا دیا. ولا ارسلتہا تاکل, نہ اس کو کھلا چھوڑا کہ وہ خود کھا لیتی. حبستو انہ قال من خشیش او خشاش الارضی, اور نہ تو وہ خود کھا سکتی تھی کہ وہ حشرات الارض سے پیٹ بھر لے. مراد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دفعہ ایسے معاملات دکھائے جاتے تھے جو کہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل بن جاتے تھے. تو اس میں یہ واقعہ بھی ہے, ایک عورت کو دیکھا کہ جو بلی کو بھوکا رکھنے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی. تو کیا پتہ چلا کہ انسانوں کی طرح جانوروں کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی آج ایسا کرے گا تو قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. رفع البصر الی الامام فی الصلاۃ, نماز میں امام کی طرف دیکھنا. ان خباب رضی اللہ عنہ قیل لہ اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کے بیچ میں بھی کچھ پڑھتے تھے؟ قال نعم, فرمایا ہاں. قیل لہ, پھر آپ سے پوچھا گا بما کن تعرفون ذاکا, تمہیں کیسے پتا چلتا تھا, یعنی تمہیں کیسے پتا چلتا تھا کہ آپ ظہر اور عصر کے بیچ میں کچھ پڑھتے تھے؟ کالا, تو اس پہ حضرت حباب نے کہا بدترابی لحیتی ہی, آپ کی داڑھی کے ہلنے سے معلوم ہوتا تھا. اب داڑھی کو دیکھا تو پتا چلا نا, تو کیا پتا چلا کہ امام کو چاہیے کہ اپنی نظریں سجدے کی طرف رکھے. مقتدی کے لیے بھی عام حالات میں یہی حکم ہے, لیکن کوئی ضرورت پیش آ جائے کہ پتہ چلے کہ امام صاحب اس وقت رکوع میں ہیں, سجدے میں ہیں, یا کوئی اور ضرورت ہے, تو پھر امام کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی اکیلا نماز پڑھے تو پھر اس کا حکم امام جیسا ہے, پھر نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جائز نہیں. اور دیکھیے اسی لیے تو کہا وستعین بالصبر والصلاۃ, یعنی نماز کے اندر صبر بہت لازمی ہے, اور صبر آتا ہی نماز ادا کرنے سے. آگے دیکھتے ہیں. رفع البصر الی السماء فی الصلاۃ, نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال النبی سلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام, نوٹ کیجئے گا اللہ کے نبی کا انداز, ڈائریکٹ ہٹ نہیں کرتے تھے جب کسی کو کوئی غلط کام کرتے دیکھتے, تو بجائے اس کے کہ یہ کہتے تم نے یہ کیا آپ کی یہ خرابی, بلکہ کیا کہتے ما بال اقوام, کیا ہو گیا قوم کو, لوگوں کو کیا ہوا, یعنی یہ قسم کی ڈانٹ کا انداز تھا. یرفعون ابصارہم الی السماء فی صلاتہم, وہ اپنی نظروں کو اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف نماز کے دوران. فاشتد قوله فی ذلک, پھر آپ نے شدت برتی اپنے اس قول میں. حت قال, پھر فرمایا لینتہن عن ذلک او لتخطفن ابصارہم, فرمایا لوگوں کو اس سے باز آ جانا چاہیے یا پھر ان کی بینائی کو اچک لیا جائے گا. تو کیا پتہ چلا کہ نماز کے دوران آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. کوئی پوچھ سکتا ہے کیوں, کیوں کی ضرورت ہی نہیں, اللہ کے نبی نے کہہ دیا. حکمت معلوم کریں, ذرا آپ اپنے سامنے بچے کو کھڑا کریں اور وہ اوپر ایسے آنکھیں کھول کے دیدے گھما کے دیکھے, آپ کو کیسا لگے گا, عاجزی نہیں ہوگی نا, بڑا پن ہوگا, ہم کہیں گے ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے. اس کے برعکس جو بالکل پوزیشن ہے نماز میں کھڑے ہونے کی, ذرا اس طرح اپنے بچے کو سامنے کھڑا کر کے دیکھیں, آپ کو خود ہی اس پہ پیار آ جائے گا. تو انسان جب نماز میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, تو جس حد تک اپنے اوپر ہم خشوع اور خضوع کو طاری کر سکیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. آگے دیکھتے ہیں التفات فی الصلاتی, نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیا اس کا حکم ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاتی, حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا نماز میں ادھر ادھر دیکھا جا سکتا ہے. یہ لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا, التفات, ادھر ادھر دیکھنا. فقال, آپ نے فرمایا, خوب اختلاس یختلسہ شیطان من صلاۃ العبد, آپ نے فرمایا یہ تو دست برد ہے جو شیطان بندے کی نماز میں کرتا. دست برد کیا ہوتی ہے؟ ہاتھوں سے کوئی چیز کھینچنا, چھینا چپٹی کہہ لے اردو میں. مطلب یہ کہ شیطان نماز میں سے کچھ حصہ چراتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں التفات ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو عموماً اس کی تین صورتیں ہوں گی. پہلی بات یہ کہ ضرورت کے بغیر دائیں یا بائیں منہ کرنا, یعنی نماز پڑھتے ہوئے سامنے دیکھنے کے بجائے منہ ادھر کر کے کبھی دائیں طرف دیکھ لیا کبھی بائیں کی طرف دیکھا, لیکن سینہ قبلے کی طرف ہی رہے گا. یہ فعل مکروہ بھی ہے حرام بھی ہے, بلا وجہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسری اس کی صورت یہ کہ آنکھوں کے کناروں سے دیکھنا, یعنی ادھر سے آپ کھڑے ہیں منہ بھی نہیں سائڈ پہ کرتے لیکن بس آنکھیں گھما کے دیکھی, تو یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے, ضرورتاً یہ جائز ہے. لیکن تیسری صورت کیا ہے کہ دائیں بائیں اس طرح دیکھنا کہ سینہ بھی مڑ جائے, قبلہ رخ سے چہرہ ہٹ کے دوسری طرف ہو جائے سینہ بھی ہو جائے, تو اس سے پھر نماز باطل ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع و خضوع دے اور ہم نماز کو پورے خشوع کے ساتھ ادا کریں. آگے دیکھیں گے باب کیا ہے, وجوب القراۃ الامام والمعموم فی الصلوات کلھا, امام اور مقتدی کے لیے تمام نمازوں میں قرآن پڑھنا واجب ہے. عن جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ, حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے, انہ قالا, انہوں نے فرمایا, شکا اہل الکوفہ سعد رضی اللہ عنہ الى عمر رضی اللہ عنہ, شکایت کی کوفہ والوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے, ہوا کیا, فضلہ واستعمل علیہم امارن, حضرت عمر نے ان کو معزول کیا, ازلہ یعنی معزول کر دینا ہٹا دینا برطرف کرنا, اور ان کی جگہ پہ عمار بن جاسر کو ان کا حاکم بنا دیا. فشکو حت تذکرو انہ لا یحسن یصلی, الغرض کیا ہوا کہ ان لوگوں نے حضرت سعد کی بہت سی شکایتیں بھی کی اور یہ تک کہہ دیا کہ وہ اچھی نماز نہیں پڑھتے. خیر, فرسل علیہ فقالا, اس پر حضرت عمر نے ان کو بلوایا, یا ابا اسحاق, اے ابو اسحاق, یہ کیا تھی, کنیت تھی ان کی, ان ہؤلاء یزعمون انک لا تحسن تصلی, کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا یہ گمان ہے کہ تم اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے. قالا, اب فرماتے ہیں یہ, اما انا واللہ فانی کنت اصلی بہم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اخرم عنہا, انہوں نے کہا, سنیے اللہ کی قسم, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھاتا ہوں اور اس میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں کرتا. کیسے کرتا ہوں, اصلی صلاۃ العشاء, میں عشاء کی نماز پڑھاتا ہوں, فارکد فی الاولین, تو میں طویل کرتا ہوں یعنی لمبی کرتا ہوں پہلی دو رکعتیں, واخف فی الاخرین, اور میں تخفیف کرتا ہوں چھوٹی پڑھتا ہوں آخری دو رکعتیں, یعنی پہلی دو رکعتیں زیادہ دیر لگا کے پڑھاتا ہوں اور آخری دو رکعتیں چھوٹی پڑھاتا ہوں. اب یہ عمل اگر اچھا ہے برا ہے کیا ہے اس کو دیکھنے. قال ازاک کا ظن بک یا ابا اسحاق, تو حضرت عمر اس بات پہ خوش ہو گئے کہ ابو اسحاق آپ کے بارے میں میرا یہی گمان تھا. فرسل ماہور رجلن, پھر آپ نے ان کے ساتھ کسی شخص کو بھیجا, اور رجالن, جو زیادہ لوگوں کو بھیجا, الی الکوفتی, کوفہ میں, فسأل عنہ اہل الکوفتی, پھر اہل کوفہ سے حضرت سعد کے بارے میں تحقیقات کی, پوچھا بتاؤ وہ کیا کرتے ہیں, یعنی جیسے کہ کسی کو نامینیٹ کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ بعد میں ان کے بارے میں رپورٹنگ بھی کی. ولم یدا مسجد الا سأل عنہ, فرمایا انہوں نے کوئی مسجد نہ چھوڑی مگر ہر جگہ جا کر حال پوچھا کہ بتاؤ ساتھ کیسے ہیں. وَيُسْنُونَ عَلَيْهِ مَعْرُوفًا, اور سب لوگوں نے ان کی تعریف کی. حَتَّ دَخْلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ, یہاں تک کہ وہ داخل ہو گئے بنی عبس کی مسجد میں. فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ, تو کھڑا ہو گیا ایک شخص وہاں, يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ, جس کو اسامہ بن قتادہ کہا جاتا ہے. يُكْنِي أَبَا سَعَادَةٍ, وہ بولا تم نے ہمیں قسم دلائی ہے ابو سعد. فقال اما اذ نشتنا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَدِيَّةِ. اللہ اکبر، کتنے شکوے تھے ان کو. اب اس شخص نے جا کر کیا کہا، شکایتیں لگانی شروع کر دی. نام تھا اس کو اسامہ بن قتادہ. وہ بولا، جب تم نے ہمیں قسم دلائی ہے تو سنو کہ ساتھ جہاد میں لشکر کے ساتھ خود بھی نہیں جاتے، نہ ہی مال غنیمت برابر تقسیم کرتے ہیں، اور نہ ہی مقدمات میں انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں. قال سعد، اب حضرت سعد کے دل پہ کیا گزرے گی سوچئے. خیر، حضرت سعد نے یہ بات سنی اور کہا، اما واللہ لادعون بثلاثن، میں البتہ بد دعا دوں گا تجھے تین، یعنی میں اللہ کو پکاروں گا تیرے معاملے میں تین طرح کی دعاؤں سے. یعنی اس شخص نے جھوٹ بولا تھا. تو حضرت سعد نے پھر اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں مانگی تھی، اور وہ کیا؟ اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبن، اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، قام ریان وسومتن، ریاکاری اور دکھاوے کے لیے کھڑا ہے، فاتل عمرہ، تو عمر کر دے اس کی طویل، واتل فقرہ، اور زیادہ کر دے اس کا فقر، وارردہ بالفتن، اور اس کو فتنوں میں ڈال دے. وکان بعض اذا سئل یقول شیخ قبیر مفتون، پھر ایسا ہی ہوا جو کہ انہوں نے کہا تھا، اور لوگ اس کو بوڑھا مفتون کہتے تھے. اصابتنی دعوتن، اس کو یہ بد دعا لگ گئی، یعنی حضرت سعد نے جو اس کے بارے میں بد دعا کہی تھی وہ لگ گئی. قال الراوی عن جابر، اور جابر کہتے ہیں، فَأَنَّا رَائِتُهُ بَعْدُ، پھر میں نے اس کے بعد دیکھا، اس کو، قَدْ سَقَتَ حَاجِبَاهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّدُ لِلْجَوَارِ فِي الطَّرِيقِ يَغْمِزُهُنَّ. اللہ اکبر. تو ایک اور شخص گواہی دیتے ہیں کہ واقعی پھر میں نے دیکھا کہ یہ بوڑھا بھی ہوا، اور اس کے ساتھ ایسے ہی بات، جب اس سے اس کا حال پوچھا جاتا تو اپنے بارے میں کیا کہتا کہ میں بوڑھا ہوں، آفت سدا ہوں، دراز عمر والا ہوں، اور مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی. اور حضرت جابر اسے جو بیان کرتا ہے راوی، وہ کہتے ہیں، میں نے بھی اسے دیکھا کہ بڑھاپے کی حالت میں اس کے دونوں ابرو آنکھوں پر گرنے کے باوجود وہ راستے میں چلتی لڑکیوں یعنی چھوکریوں کو چھیڑتا اور ان پر دست درازی کرتا. یعنی آپ دیکھیے کہ کبھی بھی کسی کے اوپر ایسی غلط بات نہیں کرنی چاہیے، کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر سکتا ہے. اور یہ جو سعد بن ابی وقاص کو بھیجا گیا تھا حضرت عمر کے دور میں، تو اصل میں یہ کوفہ کے گورنر تھے، اور اس دور میں جو سیاستدان ہوتے تھے یا لیڈرز ہوتے تھے وہ امامت بھی کراتے تھے. اور اہل کوفہ کی طرف سے جب شکایت آئی تو حضرت عمر نے پھر اس کی ریسرچ کرائی، وضاحت کرائی، اور وہ اس بات میں سچے ثابت ہوئے. دعا کیجئے کہ آج بھی ہمیں ایسے ہی حکمران نصیب ہوں کہ جو اپنے دامن پہ لگے ہوئے دھبوں کو دور کر سکیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم دے، سمجھ دے، اور ہم ان چیزوں کو اپنے سینے میں اتار سکیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے. ہمارا آج کا سیشن بھی کتاب الاذان کی کنٹینویشن ہے. حدیث نمبر 435 سے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح پچھلی روایات میں ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام اپنے نومینیٹڈ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال کو نظر میں رکھتے تھے، اور اس کے بعد پھر جب کوئی ان کے بارے میں کچھ کہتا تو وہ اس کا پورا ایکشن لیتے. اب دیکھیں گے حدیث نمبر 435 سے. عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. اللہ اکبر. تو کیا پتہ چلا کہ امام ہو یا مقتدی ہو، سورۃ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب چونکہ پڑھ رہے ہیں تو پیچھے دوسروں کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اتنی کلیئر لفظ ہے لا صلاۃ، اور لا جب شروع میں آ جائے تو بالکل ہی اس میں نگیشن ہوتی ہے. پھر بعض روایت میں یہ تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ شاید تم امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو، تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھا کرو. یہ عون الباری میں موجود ہے، آپ اس کا ریفرنس نوٹ کر سکتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ ہر نماز وہ فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، صلاۃ الاستسقاء، صلاۃ الکسوف ہے، استخارے کی نماز ہے، کوئی بھی نماز ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کو لازم قرار دیا. اگلی روایت عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ نے اس کے سلام دینے کا جواب دینے کے بعد کیا کیا؟ وقال ارجی فصلی، فرمایا جاؤ نماز پڑھو، کیونکہ تم نے فن قلم تو سلی، تم نے نماز نہیں پڑھی. فرجع فیصلی کما صلی، پھر وہ پلٹ گیا اور اس نے ویسے ہی نماز پڑھی جیسے کہ پہلے پڑھی تھی. ثم جا، پھر آیا. فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سلام بھیجا پر. فقال، پھر فرمایا ارجی فصلی فانک لم تصلی، آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی. یعنی تیسرا موقع یہ ہو گیا. سلاسن، تین بار جب یہ بات ہو گئی. فقال والذی باعثک بالحق، پھر اس پر وہ شخص کہنے لگا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ما احسن غیرہ، میں اس سے اچھا نہیں پڑھ سکتا، یعنی اس سے بہتر نہیں پڑھوں گا. اب خود بھی اندازہ لگائیے کہ ایک شخص کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ میری نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واچ کر رہے ہیں، تو کتنی اچھی پڑھتے ہوں گے. اس کے باوجود بھی آپ نے ان کی نماز کو ویریفائی نہیں کیا. اور انہوں نے پھر آگے کیا کہا، فعلمنی، پس مجھ کو سکھائیے. یہ ہے عاجزی، جو نہیں پتا وہ ہمیں سکھا دیجئے. فعلمنی، ہمیں سکھا دے. فقال، فرمایا اذا قمت الى الصلاه فكبر، فرمایا جب کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے تو اللہ اکبر کہو. ثم اقرا ما تيسر معك من القران، پھر قرأت کرو جو حصہ تمہیں قرآن کا یاد ہو، جو تمہارے پاس ہو، تمہیں آسان لگے. سمر کا، پھر رکوع کرو. حتی تطمئن راکیان، پھر یہاں تک کہ تم اطمینان سے کرو رکوع، یعنی سیدھے ہو جاؤ اور رکوع کرو اطمینان کے ساتھ. سم ارفع حتی تعتدل قائمن، پھر اس کے بعد بلند کرو یہاں تک کہ تم بالکل اطمینان سے بیٹھ جاؤ. سم مسجد حتی تطمئن ساجدن، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے کے درمیان اطمینان سے بیٹھ جاؤ. سم ارفع حتی تطمئن جالسن، پھر بلند کرو اپنے آپ کو یہاں تک اطمینان سے تم بیٹھ جاؤ. وفل ذال کفی صلاتی کا کل لہا، اور اپنی پوری نماز اسی طرح مکمل ادا کیا کرو. کیا پتہ چلا کہ اس ساری بات سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ نماز میں جب ایک چیز کے بعد دوسری چیز کو مکمل طور پہ ادا نہ کر لیا جائے تو وہ نماز ایسے ہی ہے جیسے کہ ادا ہی نہیں کی. پھر اسی طرح ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھو. اس حدیث پر امام ابن حبان نے یہ عنوان دیا کہ نمازی کے لیے ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اور اس حدیث سے پھر دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا اور رکوع اور سجدوں اور کو اطمینان سے کرنا بھی ثابت ہوتا ہے. کیا پتہ چلا کہ دوسرے سجدے کے بعد جلسہ استراحت بھی ضروری ہے اس روایت سے. تو کیا پتہ چلا اس ساری بات سے کہ نماز اطمینان سے پڑھنی چاہیے، بھاگ دوڑ میں نہیں پڑھنی چاہیے. پھر آگے دیکھیے، القرات و فی الظہری، نماز ظہر میں قرات. عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الاولیین من صلاۃ الظہری بفاتحۃ الکتاب و سورتین. حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں سورت فاتحہ اور دو سورتیں پڑھتے تھے. پھر کیا کرتے؟ پہلی رکعت کو لمبا کرتے، یطول فی الاولا، طویل کرتے پہلی کو، ویقصر فی الثانیتی، اور چھوٹا کر لیتے دوسری کو. ویسمی الآیت احیانا، اور کبھی کبھی کوئی ایک آیت سنا بھی دیتے تھے، یعنی تھوڑی سی اونچی آواز سے پڑھتے تھے. وکان یقر فی الاسر بفاتحۃ الکتاب و سورتین، اور نماز عصر میں سورت فاتحہ کے علاوہ دو سورتیں بھی تلاوت فرماتے تھے. وکان یطول فی الاولا، پھر وہ طویل کرتے تھے پہلی رکعت کو. ویقصر فی الثانیہ، اور چھوٹا کر لیتے تھے دوسری کو. وکان، اور تھے وہ، یطول فی رکعت الاولا من صلاۃ الصبح، طویل کر لیتے صبح کی نماز کی پہلی رکعت کو. ویقصر فی الثانیتی، اور مختصر کرتے دوسری کو. تو کیا پتہ چلا؟ ایک تو بات بڑی اپیرنٹ ہے ادھر کہ پہلی رکعت دوسری سے لمبی ہونی چاہیے، اور دوسری بات ادھر کیا پتہ چلی ہمیں کہ امام سری نمازوں میں بھی کبھی کسی آیت کو اونچی آواز سے پڑھ لے تو یہ جائز ہے. اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ چاہے جماعت میں پڑھیں یا اکیلے میں پڑھیں، آپ کو جہری نمازوں میں تھوڑی سی آواز کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی کی یہ باتیں پڑھ کر ہمیں شرح صدر ہو جاتا ہے کہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کو دلیل کی بنیاد پہ کرنا ہے۔ پھر آگے دیکھیے گا، القراۃ بالمغربی، نماز مغرب میں قرت، عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ان ام الفضل سمعت، یعنی ام فضل جو تھی انہوں نے سنا ان کو، بہو یقرا، اور وہ پڑھ رہے تھے، والمرسلات عرفا، سورت مرسلات عرفا یعنی سورت مرسلات، فقالت، تو انہوں نے کہا، یا بنیا میرے بیٹے، واللہ لقد ذکرتنی بقراءتک فی ھذہ السورۃ انھا لآخر ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرا بها فی المغرب، کہ یہ سورتیں پڑھ کر تو نے مجھے یاد دلا دیا کہ یہی وہ آخری سورت ہے جو میں نے رسول اللہ سے سنی تھی اور آپ نماز مغرب پڑھ رہے تھے۔ یہاں دیکھیں اس دور کی ماؤں کا ذوق کیا تھا، بچوں کو کس چیز کے قریب کرتی تھی اور کس طرح سے ان کو یہ باتیں سکھائی جاتی تھی۔ اگلی روایت دیکھیں گے، عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بطول طولین، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں دو بڑی صورتوں میں سے زیادہ بڑی صورت پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ تو یہاں بھی پتہ چلا کہ جب اونچی پڑھتے تھے تبھی وہ سنتی تھی۔ مغرب کی نماز کا وقت چونکہ تھوڑا ہوتا ہے تو عموماً چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن کیا پتہ چلا کہ کبھی کبھی کوئی طویل صورت بھی پڑھنی چاہیے، اور یہ مسنون طریقہ ہے۔ پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہ چیز بھی سمجھ آ گئی ہمیں کہ جب بھی کوئی صحابہ میں سے ایسی بات پیش کرے تو اس کو کان لگا کے سننا چاہیے۔ ہم بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ اچھا جی یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہی، جو مرضی پڑھ لو، کیا فرق پڑتا ہے، کیا حرج ہوتا ہے۔ حرج یہی ہے کہ جب کوئی کام آپ نے نہیں کیا تو ہم بھی اس کو نہیں کر سکتے۔ پھر اگلی روایت دیکھیں گے، نماز مغرب میں باواز بلند قرت کرنا، عن جبیر بن معتمر رضی اللہ عنہ قال، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور، حضرت جبیر بن معتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو نماز مغرب میں سورت طور پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سورت طور اچھی خاصی سورت ہے، ہم جیسوں نے کب کبھی پڑھی ہوگی مغرب کی نماز میں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر نماز عشاء میں سجدے والی سورت پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، صلیت خلف ابی القاسم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ابو القاسم، مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے پیچھے نماز عشاء ادا کی، الاتمتا، الاتما کس کو کہتے ہیں، پیچھے پڑھ چکے عشاء کی نماز کو، کیوں، لیٹ کر کے پڑھی جانے والی نماز، فقرا، تو آپ نے فرمائے، جس سما انشقت، جب سورج پھٹ جائیں گے، فسجدہ، پھر آپ نے سجدہ کیا، فلا ازال اسجد بها حتى القاه، اور لہٰذا میں اس ہمیشہ اس صورت میں سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ سے مل جاؤں۔ یعنی اتباع سنت کا اتنا شوق ہے کہ ایسی وقت میں آپ کی زبان سے جو بات سنی تھی اس کو پھر وہ پیچھے نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا شوق تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح آپ کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں زندگی میں پھر رنگ بھرتی ہیں اور انسان کی پوری زندگی عبادت کی زندگی بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اسی کے مطابق وہ ڈھال دے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نصیب پہ راضی کر دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم صحیح بخاری کا اگلا سیشن لیں گے۔ مراج کا سیشن بھی کتاب الاذان کی کنٹینویشن ہے، جس میں ہم نے نماز کے بھی کئی مسائل دیکھے، اور ان سب چیزوں کو پڑھتے وقت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ نمازیں ادا کرتے تھے، اذان دیتے تھے، اور صحابہ کرام آپ کے ایک ایک عمل کو نوٹ کرتے تھے۔ میں سوچتی ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو صحابہ کرام تو فزیکلی آپ کو دیکھتے اور آپ کے ایکشنز کو نوٹ کرتے تھے. اس سے صحابہ کرام کی سوچ اور آپ کی بات کو سننے اور ماننے کا طرز ہمیں سمجھ آتا ہے. یاد رکھیے کہ جو لوگ آج حدیث کے نام پر انکار کرتے یا جو لوگ آج بھی احادیث پر اعتراض کرتے یا صحیح باتیں معلوم ہونے کے باوجود بھی ان پر عمل نہیں کرتے, تو اگر ان کی زندگی میں بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ بھی جاتے یا آ جائیں تو وہ پھر بھی نہیں مانیں گے. تو ہمیشہ یہ توفیق مانگا کریں کہ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم بات مانیں. لوگوں کو ملنا, ان کے سامنے ہونا نہ ہونا, اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ ایک انسان کے اندر بات کو سن کر ماننے کی کتنی خواہش ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کی بات کو سن کر ماننے والے بن جائیں. تو آج ہم حدیث نمبر 442 سے شروع کریں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں ہم نے جو شروع کی ہیں ہمیں آخر تک پہنچنے والا اور ہر بات کو سن کے ماننے والا بنا دے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو براہ راست ہمارے اپنے عمل سے بھی نہیں ہوتی, مثلا نماز میں مردوں کے کئی مسائل ہیں, ہم اذان نہیں دے سکتے, لیکن کم از کم ہم یہ تو دیکھ سکتے ہیں نا کہ ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں سیکھ کر اپنے بیٹوں کو, بچوں کو, مردوں کو, یعنی جو بھی لوگ ہیں جن کے لیے براہ راست یہ چیزیں عمل والی ہیں, تو ہم ان کو اس کی دعوت دے سکیں. تو ہم دیکھیں گے باب نمبر 60 ہے, حدیث 442 پیج نمبر 315 ہے, کہ نماز عشاء میں قرأت کا کیا انداز ہوگا. عن البراء رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفر, حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے تو آپ نے کیا کیا, فقرأ فی العشاء فی احد الرکعتین, کون سی, والتین والزیتون, تو آپ نے نماز عشاء کی ایک رکعت میں سورت والتین والزیتون کی تلاوت فرمائی. یہاں تک تو الفاظ بخاری کے, وفی روایت اخرى, اور دوسری روایت میں قال فرمایا, وما سمعت احدا احسن صوتا منه او قراءتن, کہتے ہیں کہ نہیں میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی آواز والا یا اچھا پڑھنے والا, یعنی آپ جتنے خوبصورت طریقے سے سورت پڑھ رہے تھے اس طرح میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا. اور کیوں نہ ہو, جس کے دل پر قرآن کا نزول ہو, سوچئے اس کی زبان سے جب قرآن نکلتا ہوگا تو کیا دلوں پہ اثر ہوتا ہوگا. آج بھی آپ دیکھیے کہ جب تک کوئی چیز آپ اپنے دل پر نہیں لیتے, اس کے اوپر عمل اور اس کے اوپر انسان کو غور و فکر کا موقع نہیں ملتا. کسی بھی آیت کو آپ سنیں نا تو اس کو اپنے دل پہ لیں, یہ آیت کیا کہتی ہے, اس میں کیا پیغام ہے, اس میں میسج کیا, اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ سوچیں یہ میں سوچ رہی ہوں, یہ میرے اوپر اتر رہا ہے, پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کو اپنے دل پر محسوس کریں گے آپ. تو جب قرآن دل پر اترتا ہے تو زبان پہ بھی خوبصورتی کے ساتھ آ جاتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں اچھی طرح سے قرآن پاک کو پڑھنے والا بنا دے. لیکن اس حدیث سے مسئلہ کیا اخذ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورت تین جیسی چھوٹی صورتیں بھی ادا کر لیا کرتے تھے, اور دوسری بات ہے کہ سفر کی نماز تھی تو پھر آپ نے مختصر تلاوت فرمائی. پھر آگے دیکھیے گا, باب القرأت فی الفجر, فجر کی نماز میں کیا قرأت ہوگی, یعنی صبح کی نماز میں کیا پڑھا جائے گا. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال فی کل صلاۃ یقرأ فما اسمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعناکم, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا ہر نماز میں قرأت کرنا چاہیے, پھر جن نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بآواز بلند سنایا ہے ان میں تمہیں بآواز بلند سناتے ہیں. اب دیکھیے بآواز بلند کدھر ہے, کہ جو ہم نے سنا وہی سناتے ہیں, یعنی جب آپ اونچی آواز سے پڑھتے تھے تو ہم آپ کو اونچی سناتے تھے. وما اخفعنا اخفینا عنکم, اور جو آپ نے چھپایا یعنی آہستہ آواز میں پڑھا, سری انداز سے پڑھا, تو وہ ہم بھی آپ کے واسطے آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں. وَإِن لَمْ تَزِدْ عَلَىٰ أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَعَتْ وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ, اور جن میں آپ نے پڑھ کر نہیں سنایا ان میں ہم بھی تمہیں نہیں سناتے, اور اگر تو سورت فاتحہ سے زیادہ قرأت نہ کرے تو بھی کافی ہے, اور اگر زیادہ کر لے تو اچھا ہے. کیا پتہ چلا؟ پہلی بات بڑی واضح ہے کہ سورت فاتحہ کے بعد بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کو لازم پڑھنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملا لی جائے تو یہ بھی مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. یعنی یہ جو ہمارے ہاں ہے نا کہ پہلی رکعت میں ضرور پڑھو، دوسری میں نہیں پڑھ، تیسری میں نہیں پڑھ سکتے، دو میں پڑھو، تیسری میں کچھ نہیں پڑھ سکتے، تو یہ حد سے بڑی بھی بات ہے. عام حالات میں انسان چاروں میں بھی پڑھ سکتا ہے، پہلی بات ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ پہلی دو میں پڑھ لیں اور آخری دو میں نہ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر آپ پہلی رکعت میں جو پڑھ رہے ہیں دوسری میں پڑھ رہے ہیں، ایون اگر آپ سورت فاتحہ ہی پڑھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. عام حالات میں جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن انسان کو ہر طرح سے پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے. جس چیز کے بغیر نماز نہیں ہوگی وہ کیا ہے؟ فاتحہ. ٹھیک ہے. پھر دیکھیے، الجہر بالقراۃ الصلاۃ الصبح، صبح کی نماز میں بآواز بلند قرأت کرنا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، انطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ من اصحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، یعنی ایک گروہ کے ساتھ گئے. کدھر گئے؟ عامدین الی سوق اوقاس، ارادہ کرتے ہوئے، یا عامد ہوتا ہے ارادہ کرنے والا، عامدین ارادہ کرنے والے بن کر، یعنی ارادہ کر کے چلے بازار اوقاس میں، اوقاس نام کے بازار کی طرف گئے. وقد حیل بین الشیاطین و بین خبر السماء، ان دنوں حائل ہو چکی تھی شیطانوں کے اور آسمانی خبروں کے بیچ میں رکاوٹ. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، شروع ہوئی، تو شیطانوں کو پھر آسمان سے خبریں لینے سے روک دیا گیا تھا. کیا کیا جاتا تھا؟ وہ ارسلت علیہم الشہب، ان پر شعلے برسائے جاتے تھے. فرجات الشیاطین الی قومہم، تو شیاطین اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے. فقالوا، تو قوم نے پوچھا، ما لکم، کیا حال ہے، یعنی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے. فقالوا، تو وہ بولے، حیل بیننا وبین خبر السماء، حائل کر دی گئی ہمارے اور آسمان کی خبروں کے بیچ میں رکاوٹ، یعنی اب ہم سن نہیں پاتے. وارسلت علینا الشہب، اور ہم پر برسائے جاتے ہیں شعلے. قالوا، کہنے لگے، ما حال بینکم وبین خبر السماء الا شیء حدث، کہنے لگے، قوم نے کہا، تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان کسی ایسی چیز نے حجاب کر دیا ہے جو ابھی ظاہر ہوئے. حدث کہتے نئی چیز کو، اسی سے لفظ حدیث بھی ہے، نئی چیز کو، بات کو حدیث کہتے ہیں. اور حدث سے مراد ایک نئی چیز تھی، یعنی کوئی خاص بات ہو گئی ہے جو ابھی تمہارے لیے، اسی لیے اس طرح کیا گیا. فضربوا مشارق الارض ومغاربها، اس لیے روئے زمین میں مشرق و مغرب تک چل پھر کر دیکھو. یہ جو فضربوا ہے نا، یہ مارنا نہیں ہے، چلنا، داربا سے چلنے کے معنوں میں، کہ جا کے مشرق میں دیکھ لو، مغرب میں دیکھ لو. ما ھذا الذی، وہ کیا چیز ہے، حال بینکم و بین خبر السماء، جس نے تمہارے اور آسمانی خبروں کے بیچ میں ایک پردہ ڈال دیا، ایک رکاوٹ بنا دی. فانصرفا، تو وہ نا وہ سارے، یعنی وہ جنات سے بات سن کر نکلے. توجہ نحو تہامتا، تلاش میں تھے، یعنی وہ سب اس کے بعد وہ تلاش میں نکلے، وہ جنات جو تہامہ کی طرف نکلے تھے. یہ تہامہ جو ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے. الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو بنخلۃ، اور ان میں وہ جنات جو تہامہ کی طرف نکلے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں تھے؟ بنخلۃ، نخلا میں تھے، نخلا جگہ میں. عامدین الی سوق اوقاس، اور اوقاس کے بازار کی طرف ارادہ کر رہے تھے. یعنی وہی بات جس کا ذکر اوپر حدیث میں آ گیا، کہ آپ جس وقت اوقاس کے بازار کی طرف جانے کی نیت سے ابھی نخلا کی وادی میں تھے، تو اس وقت کچھ جنات وہاں سے گزرے. پھر کیا ہوا؟ وہو یصلی باصحابہ صلاۃ الفجر، اور وہ پڑھا رہے تھے نماز اپنے صحابہ کو فجر کی. فلما سمعوا القرآن، پھر جب انہوں نے سنا قرآن، استمعوا له، تو غور سے اس کو سنا، یعنی جب قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی تو کان لگا کر سنا. فقالوا، تو انہوں نے کہا، ھذا الذی واللہ الذی حال بینکم وبین خبر السماء، اللہ کی قسم یہی وہ قرآن ہے جس نے تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حجاب ڈال دیا ہے. فقالوا ما جا قومنا، پھر کہنے لگے، یعنی وہیں سے لوٹ کے اب جس چیز کی تلاش میں جا رہے تھے وہ بات تو سمجھ آ گئی، خبر تو ہو گئی. دیکھیے اس سے پتا چلتا ہے کہ جنوں میں بھی کھوج کا مادہ ہے، ریسرچ ہے، ان کو بھی پتا چلتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. تو پتا چل گیا تو واپس چلے گئے کہ بھائی یہ قرآن ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان کو نہیں پتا ہوگا کہ قرآن پاک نازل ہوا ہے. اب واپس جا کر جو کہتے ہیں وہی الفاظ آپ کو سورت جن میں دکھیں گے. فقالو کیا کہا، یا قومنا ہماری قوم، یہاں سے آگے بریکٹ میں جو الفاظ ہیں یہ سورت جن کے ہیں، انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. بھائیو ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، چنانچہ ہم اس پر ایمان لے آئے، اب ہم ہرگز اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. یہاں سے آپ دیکھیے کہ شروع میں قرآن کا وجوب دکھتا ہے. میں نے جب یہ آیات کی تفسیر کروائی سبیل الجنہ میں یا بعد میں بھی، تو یہ بات وہاں ذکر کی تھی، اشارتاً آپ سے بھی رکھ دو کہ جنوں کو قرآن کی جو چیز سب سے پہلے اٹریکٹ کی تھی وہ عجب تھا، عجب. اور عجب کہتے خوبصورتی کو، پھر بعد میں یہدی لرشدی. آج بھی آپ کسی کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کی طرف آئے، قرآن کو ہدایت کی کتاب بنائے، تو پہلے قرآن کو خوبصورت طریقے سے اس تک پہنچائیے. نئے لوگوں کو بہت بڑی بڑی باتیں، دلیلیں، حدیثیں، ریفرنسز، حوالے اپیل نہیں کرتے. ان کو سب سے پہلے سٹائل، بات، طریقہ، رہن سہن اور سافٹنس پسند آتی ہے. جب ایک دفعہ کانوں نے قبول کر لیا تو دل بھی کر لے گا. لکھ لیجئے، جس چیز کو کان قبول نہ کرے دل کیسے کرے؟ اتنی سخت آوازیں، اتنے تانے دینے کے انداز اور چیخنے اور بادلوں کے گرجنے کا انداز ہو جو کان ہی نہیں برداشت کر رہے، تو یہ دل رشتی کہاں ہوگا. تو اس میں میرے اور آپ سب کے لیے جو دین کی بات کرتے ہیں ایک نصیحت ہے کہ کبھی لوگوں کو، خاص طور پہ نئے لوگوں کو، شروع میں سختی سے، مشکل میں، غلط اور مطلب بہت زیادہ سٹبن بنا کر کسی بات کو پیش کرنے کی کوشش نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری بات میں اثر ڈال دے. پھر جب کتاب ہدایت کی کتاب بنتی ہے، پھر اس کے بعد تو راستے کھل جاتے ہیں. پھر جس کو کہتے ہیں پھر تو بس ایک موجے ہی موجے، اور انسان پلٹنا ہی نہیں چاہتا. اور فانزل اللہ علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ چیز ہے تب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کی، کیا قلوہیہ، سورت نازل کی. قلوہیہ یعنی سورت جن. آپ کو جنوں کی گفتگو بذریعہ وحی سنائی گئی. تب آپ دیکھیے کہ اس میں پہلی بات تو یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں اونچی آواز سے چونکہ قرآن پڑھ رہے تھے تو جنوں نے بھی سن لیا. پہلی بات جو اس میں ٹاپک سے متعلق ہے، دہراتی ہوں کہ پہلی بات اس سے پتہ چلی کہ فجر کی نماز میں آپ اونچی آواز سے چونکہ قرآن پڑھ رہے تھے تو یہ چیز جنوں کو ٹرک کی اور انہوں نے اس پہ کان لگا دیے. دوسری بات پتہ چلی کہ جنات نے جب یہ بات سنی پھر قوم کو بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے پتہ چلی. تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں چیزیں ساتھ ساتھ نازل ہوتی تھی موقع اور وقت کے حساب سے. اگلی روایت، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قرا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما امیرا وسکت فیما امیرا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ کو جس نماز میں جہر کا حکم دیا گیا آپ نے جہر کیا، اور جس میں آہستہ پڑھنے کا حکم دیا اس کو آپ نے آہستہ پڑھا. یعنی نمازوں کو اپنی مرضی سے اونچی یا آہستہ آواز سے نہیں کیا جا سکتا. قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما امیرا وسکت فیما امیرا وما ربک نسیا لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور کس طرح سے جہر کیا؟ جس طرح جو کہا وہی کیا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں، یہی قرآن کی آیت کا حصہ. اور بلا شبہ تمہارے لیے رسول کی پیروی کرنا اچھا ہے. تو کیا پتہ چلا؟ قرآن مجید میں دوران نماز قرآن آہستہ یا بآواز بلند پڑھنے کی تفصیل نہیں ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے نبی پر وحی آتی تھی. اور جو لوگ آج صرف قرآن کی بات کرتے ہیں اور حدیث کو نہیں مانتے، پھر ان کے لیے اس میں سوچنے کا نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کی سوچ کو سیدھا کر دے. نیا باب ہے، الجم بین سورتین فی رقعت و قرات بالخواتیم و بسورت قبل سورت و بأول سورت. دو سورتیں ایک رکعت میں پڑھنا، سورت کی آخری آیات پڑھنا، ترتیب کے خلاف پڑھنا، نیز سورت کی ابتدائی آیات تلاوت کرنا، یہ سب کچھ جائز ہے. یعنی جو کچھ لکھا ہوا نا جو ٹاپک میں، مراد یہ کہ کبھی کچھ کر لو، کبھی کچھ کرو، ان سب کی رخصت ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہ جاہ رجل، یہ کہ آیا ان کے پاس ایک شخص، فقال، تو کہنے لگا، قرات ال، میں نے قرت کی، میں نے پڑھا، المفصل، مفصل کو، مفصل کون سی صورت ہوتی، پیچھے بات ہو چکی ہے، لمبی صورتیں، اللیلۃ فی رکعت، ایک رکعت میں، رات میں، یعنی رات کو مفصل کی تمام صورتیں ایک رکعت میں پڑھ ڈالی، فقال حاذا، کہا شعر، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو اس قدر تیزی سے پڑھی جیسے اشعار پڑھے جاتے ہیں، یعنی جب اتنی ساری ایک رکعت میں پڑھی تو ایسا تو نہیں پڑھی ہوں گی، لقد عرفت نظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعه، بے شک میں ان جوڑا جوڑا سورتوں کو جانتا ہوں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر پڑھا کرتے تھے، پھر آپ نے مفصل کی 20 سورتیں بیان کی، یعنی ہر رکعت میں پڑھی، وہ کون سی ہیں، یعنی اس سے کم درجے کی جو صورتیں ہیں طوال سے، جو صورتیں 100 یا اس سے کم آیات پر مبنی ہوں، تیسری ہے مثانی، جو 100 سے بہت کم آیات ہوں، یعنی چھوٹی صورتیں، اور پھر مفصل، سورت حجرات سے آخر قرآن تک، اب امیجن کریں سورہ حجرات سے آخری قرآن تک کتنے سپارے بنے، 26 پارہ سورہ حجرات، اور 30 تک 5 سپارے ایک رکعت میں پڑھ گئے، لکھیے ذرا آپ خود سے پوچھئے، کیا ہم بھی اتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم تو اسے بہت پہلے تھک جاتے ہیں، ہمارے اوپر تو سستی بھی ہوتی ہے، تو لوگ اتنا قرآن کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ تو مثال وہی یاد رکھیں جو آپ کو تفسیر میں بھی دی ہوئی ہے، کہ جب انسان پچھلا کھانا ہضم کر لیتا ہے نا تو اور کھانے کو دل کرتا ہے، اسی طرح پچھلے قرآن پر جب عمل کر لیا جائے تو پھر اور قرآن پڑھنا، اس کو ہضم کرنا، ڈائجسٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک انسان جب ایک چیز کے اوپر رہتا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہے تو پھر اس کو اور دینے کو دل کرتا ہے، دعا کرتے ہیں ہمیں اللہ قرآن کی اتنی ہی بھوک لگا دے، کھانا 3-4 گھنٹے اور نہ کھائیں تو بھوک لگ جائے، پیاس لگ جائے، لیکن قرآن اور اس دین کی چیزیں ہمیں کم لگتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے طوال مفصل اور اوساط مفصل اور قصار مفصل، یہ پھر آگے مفصل کی 3 حصے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سورہ حجرات سے آخر تک ہے، تو پھر ان کے پھر مزید 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جن جوڑا جوڑا صورتوں کی نشاندہی کی، ان میں سے بعض موجودہ ترتیب قرآن سے مختلف ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ کیا نکلا، کہ قرآن کی تلاوت جب کی جائے نماز میں تو اس کو سکون سے پڑھنا چاہیے، اطمینان سے پڑھنا چاہیے، اور اس کے بارے میں انسان کو سمجھ بھی آنی چاہیے، بہت زیادہ تیزی سے پڑھنا، بھاگ بھاگ کے پڑھنا اور جو پڑھ رہے ہیں اس کو خود بھی نہ سمجھنا، یہ درست طریقہ نہیں ہوتا۔ آگے دیکھتے ہیں، یقرأ فی الآخرین بفاتحة الکتاب، آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنا۔ اب یہ دیکھیے وہ بہت اہم مسئلہ آیا جو بہت سارے لوگ آپ سے پوچھیں گے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایسے مسائل جو ارد گرد میں بہت ہی مشہور کر دیے جاتے ہیں ان کو بہت ہی زیادہ پوچھتے ہیں، تو ان میں سے ایک مسئلہ جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا جی تیسری رکعت میں کچھ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، اور اس پہ بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو آئیے ذرا ہم حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الظہر، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں کیا پڑھتے تھے، سورت فی اولین بام الکتاب و سورتین، سورت فاتحہ اور 2 سورتیں مزید پڑھتے تھے، وفی رکعتین الاخرین، اور آخری 2 رکعتیں یعنی جو پیچھے میں آتی ہیں اینڈ والی، اس میں بھی ام الکتاب، اس میں صرف سورت فاتحہ پڑھتے تھے، وَيُسْمِعُنَ الْآیَةَ، اور کبھی کبھی کوئی آیت ہمیں سنا بھی دیا کرتے تھے، وَيُطَوَّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، اور آپ پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے لمبا کرتے تھے، وہ ہا قضا فی العصر و ہا قضا فی الصبح، اور ایسے ہی عصر اور صبح میں بھی کرتے. یہ چیز تو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ شروع کی رکعتوں کو تھوڑا سا لمبا رکھنا چاہیے اور بعد والی جو رکعتیں دو ہیں ان کو چھوٹا رکھیں. تو پتہ کیا چلا کہ عام حالات میں تو آپ بعد والی رکعتوں میں کچھ نہیں پڑھتے تھے، لیکن کبھی کبھی آپ نے ایک آیت یا ایک سورت پڑھ کے بھی دکھا دی، جس کے اندر پھر دونوں کی سہولت مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان ساری چیزوں کو آسان کر دے اور اپنے آپ کو ہم ان چیزوں کے اوپر لے کر بہترین طریقے سے لا سکے. آگے دیکھیے گا باب کیا ہے، جہر الامام بالتامین، امام کا باواز بلند آمین کہنا. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کو. اب یہ لفظ امن سمجھے، آمین کہنا. فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ، آج دیکھیے وہ ایشو جس پہ بڑی بڑی خوبیاں ہیں نا، اس کے اوپر جھگڑے امت میں. اللہ ہی ہمیں ہدایت دے دے، ہم ہدایت لینے والے بن تو جائیں تو پھر بات صحیح بنتی ہے، ورنہ تو بات نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارے لیے ان ساری چیزوں کو آسان کر دے. فضل التامینی، آمین کہنے کی فضیلت. وانہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اذا قال احدکم آمین، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے تو قالت الملائکۃ فی السماء آمین، تو آسمانوں میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. فوافقت احداہما الاخرى، پھر جب ایک کی آمین دوسرے سے مل جائے، یعنی فرشتوں کے ساتھ آپ کی یا آپ کے ساتھ فرشتوں کی مل گئی، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس نمازی کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کی معافی کا بھی سبب بنا دے. کیا پتہ چلا کہ مقتدی امام کی آمین سن کر آمین کہیں گے، اس سے مقتدیوں کے لیے باواز بلند آمین کہنا بھی ثابت ہوا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آمین کہنے پر حسد کرنا یہود کا شیوا ہے، یعنی یہود کی عادت ہے. آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ جو چیزیں زیادہ اجر کی ہیں نا، آج شیطان نے اسی کو بنیاد بنا کر لوگوں کو دین سے دور کیا ہوا ہے. اور مسجدیں الگ، جھگڑے، مسلک، جماعتیں اور نہ جانے کیا، فرائض کو پیچھے کر کے سنتوں اور فروئی باتوں میں پڑھ کر لوگوں نے آج امت کو ٹکڑوں میں بدلا ہوا ہے. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے اور ہم احسن درجے پر ان ساری چیزوں کو لینے اور دینے والے بن جائیں. اگلا باب دیکھیں گے، اذا رکع دون صفی، شمولیت صف سے پہلے رکوع کرنا، یعنی صف میں شامل ابھی ہوئے بھی نہیں، پیچھے سے ہی رکوع کی کیفیت میں شامل ہونے کی کوشش کرنا. عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو راکع، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے پاس اس وقت وہ پہنچے جب آپ رکوع میں تھے. فرقا قبل ان یسیل الی الصفی، صف میں شامل ہونے سے پہلے رکوع کر لیا. فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی گئی. فقال، تو آپ نے فرمایا، زادک اللہ حرصاً ولا تعود. سبحان اللہ، کیسا پیارا انداز ہے، سمجھا بھی دیا، ڈانٹ بھی دیا اور پیار سے بھی کہہ دیا کہ اللہ تمہارا شوق اور زیادہ کرے، لیکن آئندہ مت کرنا ایسا، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ نے ان کو ڈسکریج نہیں کیا کہ کہیں ان کو بیڈ فیل ہو، جس کو امبیرسمنٹ کہتے ہیں. جب امام رکوع میں ہوں، آپ کو دیر سے آنے کی وجہ سے شامل ہونا ہے، تو ایک بات نوٹ کیجئے، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا چلتا اور وہ اپنی نمازوں کو اس میں باطل کروا لیتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ جب بھی آپ امام کے ساتھ شامل ہوں گے، سب سے پہلے آپ نے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کرنی ہے. اس کے بعد وہ کھڑے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، رکوع میں ہیں تو رکوع میں چلے جائیں، سجدے میں تو سجدے میں. جب ہم کسی سے یہ کہتے ہیں نا کہ امام جس پوزیشن میں آپ بھی وہی کریں، تو بعض لوگ شروع میں تکبیر تحریمہ کرنا بھول جاتے ہیں، تو وہ نماز پھر ویلڈ نہیں ہوگی. وہ تو ایسی نا کہ آپ نے رجسٹریشن کروائے بغیر ہی خود کو انٹر کرنا چاہا. اللہ اکبر کہیے، एक सेकंड, दो सेकंड, तीन लगेंगे और उसके बाद फिर जिस पोजीशन में इमाम है उसमें जाएं, और अल्लाह ताला ज्यादा करे शौक के बंदा वक्त से पहले ही मस्जिद में हो ताकि नमाज के आगाज से ही शामिल हो जाए उसमें। आगे इतमाम और तकबीर फिर रुकू, रुकू में पूरे तौर पर तकबीर कहना। عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سلم عليه رضي الله عنه بالبصرة، حضرت عمران بن حسين رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بصرہ میں نماز ادا کی، بالبصرہ، بعض لوگ اس کو بصرہ کہتے ہیں، بعض بصرہ کہتے ہیں، حدیث میں بصرہ ہے تو بصرہ کر لیتے ہیں، فقال ذکرنا حاضر رجل صلاتاً كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما ودع. کیا پتہ چلا بصرہ میں کیا دیکھا نماز میں؟ فرمانے لگے کہ انہوں نے ہمیں وہ نماز یاد دلا دی جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ پڑھا کرتے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ جب آپ سر اٹھاتے ہیں اور سر جھکاتے ہیں تو اس وقت تکبیر کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ بعض لوگ آج بھی رکوع اور سجدے کے وقت اللہ اکبر کہنا ضروری خیال نہیں کرتے، تو امام بخاری اس موقف کو رد کرنے کے لیے یہ حدیث لائیں تو کیا پتہ چلا کہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، لازم ہے، اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے۔ پھر التکبیر اذا قام من السجود، جب سجدہ کر کے کھڑا ہو تو تکبیر کہنا۔ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة، حضرت ابو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے، یکبر حين يقوم، تو تکبیر کہتے جب وہ کھڑے ہوتے، ثم يكبر حين يركع، پھر تکبیر کہتے جب رکوع میں جاتے، ثم يقول، پھر کہتے سمع الله لمن حمده، سن لی بات اللہ نے اس بندے کی جس نے اس کی تعریف کی، حين يرفع صلبه من الركوع، جس وقت اٹھاتے تھے اپنی پشت کو رکوع سے، ثم يقول، پھر کہتے وهو قائم، جبکہ وہ کھڑے ہوتے، یعنی رکوع کے بعد کھڑا ہونا جس کو قائم کہتے ہیں، اور وہ کیا، ربنا ولك الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تعریف ہے۔ کیا پتہ چلا کہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا، یہ آپ کی سنت تھی۔ بس لوگ اس وقت نہیں اٹھاتے اور سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں جب، تب کرتے ہیں، تو مسنون عمل کے کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے اور اس وقت آپ اللہ اکبر کی بجائے سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو اس وقت آپ ہاتھ اٹھائیں گے۔ پھر آگے دیکھیے گا، ود الاکفی الر رکبی پھر رکوعی، رکوع کی حالت میں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنا۔ ود الاکف کیا، آپ کی جو ہتھیلیاں ہوتی ہیں نا، اعلی رکبی، رکب کہتے ہیں آپ کے گھٹنے کو، جو آپ کے ہاتھ ہیں پام، اس کو اپنے گھٹنے میں رکھنا نماز کی حالت میں، یہ مراد ہے۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ انہ صلی الی جنبہ ابن مصعب قال، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ان کے بیٹے حضرت مصعب نے ان کے پہلو میں نماز ادا کی، پھر حضرت مصعب کیا کہتے ہیں، قال فتبقت بین قفیا، میں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر اپنی رانوں کے درمیان رکھ لیا۔ یہ جو طبق ہوتا ہے نا، اسے طبق پہ طبق، یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کی کیفیت آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ دونوں ہاتھ جمع کیے اور دونوں، بلکہ ایسا میں نے دیکھا بھی، ایک بعض دفعہ حرم میں جائیں تو آپ کو مختلف طرح سے نماز پڑھتے ہوئے لوگ دیکھیں گے، تو دونوں گھٹنوں کو کھول کے اس کے اندر دونوں ہاتھوں کو ایسے جیسے ایک کتاب بند کی جاتی ہے، اس طرح ہاتھوں کو ملا کر رانوں کے درمیان رکھ لیا۔ ثم وضعتها بين فخذي فنهاني ابي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وامرنا ان ندع ايدينا على الركبي، کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے اس فعل سے منع کیا اور کہا کہ پہلے ہم بھی ایسا کرتے تھے، پھر ہمیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ دوران رکوع ہم اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھا کریں گے۔ تو کیا پتہ چلا کہ ابن مسعود رکوع کے دوران دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر انہیں رانوں کے درمیان رکھتے تھے. امام بخاری نے یہ حدیث لا کر بتا دیا کہ یہ حکم پہلے تھا بعد میں نہیں رہا. ہو سکتا ہے ابن مسعود کو وہ بات نہ پہنچی ہو. اور کیا یہ پاسیبل ہے؟ بالکل پاسیبل ہے. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس کا علم آخری حد تک پہنچ گیا. تو صحابہ کرام اس باتوں پہ جھگڑتے نہیں تھے, لیکن آج آپ دیکھیں ابن مسعود اور ابن عباس کا نام لے کر ہی دو مسلک بن گئے نمازوں کے طریقوں میں معمولی سے فرق پہ. تو لہذا ان کے عمل کو دیکھتے ہوئے جو انہوں نے کیا اسی کو ہم نے کرنا. اور وہ کیا ہے کہ جب کسی عمل کے مقابلے میں صحیح حدیث سامنے آ جائے تو پھر حدیث کو لے لینا چاہیے اور اپنی بات کو چھوڑ دینا چاہیے. اگلا دیکھیں گے, استوا ظہری پھر رکوع و اطمینان فیہ, رکوع میں پشت کا برابر رکھنا اور اس میں اعتدال اور اطمینان کرنا, یعنی کمر کو بالکل سیدھا نارمل رکھ کے پھر اٹھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ابھی کمر سیدھی بھی نہیں ہوئی تو آپ نے کھڑا کر لی. انیل برائی رضی اللہ عنہ قال کان رکوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم و سجودہ و بین السجدتین و اذا رفع من رکوع ما خلل قیام و القعود قریبا من السوائی. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع سجدہ سجدوں کی درمیانی نشست اور رکوع کے بعد قوما یہ سب تقریباً برابر ہوتے تھے, البتہ قیام اور تشہد کچھ طویل ہوتے تھے. سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو, یعنی جتنا لمبا آپ کا رکوع ہوتا تھا سجدہ بھی اتنا کرتے, پھر ایک سجدے سے دوسرے کے بیچ میں اتنا ہی بیٹھتے اور رکوع کے بعد قوما بھی اتنا ہی ہوتا. لیکن قیام کیا ہوتا ہے؟ نماز کا ابتدائی حصہ رکوع سے پہلے کا, اور اس کے بعد تشخد یہ طویل ہوتا تھا. تو ترتیب بھی سامنے رکھی گئی. الدعاء فی رکوع, رکوع میں دعا کرنا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کیا فی رکوع ہی و سجود ہی, اپنے رکوع اور اپنے سجدوں کے بیچ میں کیا, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی, سبحانک پاک ہے تو اللہم اللہ ربنا اے ہمارے رب, و بحمدک تیری تعریف کے ساتھ, اللہم اغفر لی اے اللہ مجھ کو بخش دے. تو کیا پتا چلا کہ بعض لوگ جو ہیں رکوع کی حالت میں دعا کرنے کو پسند نہیں کرتے, لیکن امام بخاری بتاتے ہیں کہ رکوع کی حالت میں دعا کی جا سکتی ہے. پھر وان خفی روایت نخرا یتأول القرآن, حضرت عائشہ سے ہی ایک اور روایت ہے جس میں ایک دوسرے طریقے سے کیا پتا چلا کہ اللہ کے نبی یہ دعا پڑھنے میں قرآن مجید پر عمل کرتے تھے, کیونکہ قرآن میں رکوع اور سجدے کی بارے میں بات آتی ہے نا, اللہ تعالیٰ کی تسبیحات جیسے سبحانک اللہ اور اسی طرح سے سبحان ربی العظیم, تو گویا کہ اللہ کے نبی قرآن کے ایک حکم پر عمل کرتے تھے. آخری روایت پڑھ لیتے ہیں آج کے سیشن کی. اور اگلی روایت باپ کا نام کیا ہے کہ اللہم ربنا لک الحمد کہنا, اس کی کیا فضیلت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام, جب امام کہے, کیا کہے, سمع اللہ لمن حمدہ فقولو, تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد, اے اللہ اے ہمارے رب تیرے لیے تعریف ہے, فانہ پس بے شک من وافق, جس کی موافقت ہو گئے, قولہ بات اس کی قول الملائکتی فرشتوں کے قول سے, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, معاف کر دیے جائیں گے اس کے گناہ جو اس سے پہلے تھے. تو کیا پتا چلا کہ امام اور مقتدی دونوں کو رکوع سے سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سمع اللہ لمن حمیدہ دونوں کو پڑھنا ہے, امام کو بھی اور مقتدی کو بھی پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اصل میں ہمارے سامنے جو دعائیں آ رہی ہیں یہ رکوع کی دعائیں ہیں, اور ہمیں یہ ساری یاد بھی ہونی چاہیے. خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, یہ بڑی پیاری دعا ہے. اور آپ یہ دعائیں ڈفرینٹ طرح سے پڑھیں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ نماز میں لطف بھی زیادہ آئے گا, ایک یکسانیت نہیں ہوگی کہ ہر نماز بس ایک ہی جیسی ہم پڑھیں گے. چلیے اگلی روایت دیکھتے ہیں. وعنہ رضی اللہ عنہ قال, یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے, کیا کہتے ہیں, لاقربنا کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں صلاۃ النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے. فکان ابو حریرہ رضی اللہ عنہ, اور تھے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یقنط فی رکعت الاخرى من صلاۃ الظہر و صلاۃ العشاء و صلاۃ الصبح بعدما یقول سمی اللہ لمن حمدہ فیدعو للمؤمنین و یلعن الکفار. کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں اللہ کے نبی کی نماز کے, یعنی ویسے ہی پڑھتا ہوں, اور حضرت ابو حریرہ ظہر عشاء اور فجر کی آخری رکعت میں سمع اللہ لمن حمیدہ کے بعد قنوت پڑھا کرتے تھے, یعنی مسلمانوں کے لیے دعا کرتے اور کفار پر لعنت کرتے, تو اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں. فرق ہے یہ اس قنوت سے جو ہم رات کی نماز یعنی عشاء کے ساتھ عموماً پڑھتے ہیں, اس کو وتر کہتے ہیں. وتر میں دعائے قنوت ہوتی ہے, جبکہ یہ دوسری قنوت یہ دشمن پر ہے, اور خاص طور پہ دشمن جب مسلمانوں کو ستائے, جنگ کا دور ہے, جیسے مسلمانوں کو مارا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 70 حفاظ مار دیے گئے, رجی کا واقعہ ہوا, اسی طرح کے چند موقعات ہیں کہ جب آپ نے پھر نام لے کر ان کے لیے بد دعا کی تھی. عن انس رضی اللہ عنہ قال کان القنوت فی المغرب والفجر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ فجر اور مغرب کی نماز میں قنوت پڑھی جاتی تھی, یعنی ہنگامی حالت میں ہر نماز کے آخری رکعت میں رکوع کے بعد دعائے قنوت کرنا, یہ اس سے ثابت ہوتا ہے. عن رفاعہ بن رافع زرقی رضی اللہ عنہ قال كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع راسه من ركعته قال. حضرت رفاعہ بن رافع زرقی سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ. قال رجل وراءه, تو ایک آدمی جو ان کے پیچھے تھا اس نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا طیبا. ایک شخص نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. فلما انصرف, پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے, قال آپ نے فرمایا من المتقلم, کدھر ہے وہ بات کہنے والا. قال انا, کہنے لگے میں ہوں. قال آپ نے فرمایا رأیت, میں نے دیکھا بدعت و ثلاثین ملکا یبتدرونها ایہم یکتبوہا اول. آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے جو باہم ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے کہ کون ان کلمات کو پہلے لکھے, تو پتہ چلا کہ یہ کلمات باوز بلند بھی کہے جا سکتے ہیں اور کوئی دوسرا بھی کہہ سکتا ہے. تو آپ کہیں گے پھر یہ بدعت نہ ہو گئی, اور اگر وہ صحابی کر سکتے تھے تو پھر آج ہم نہیں کر سکتے. تو یاد رکھیے کہ صحابہ کرام وحی کا حصہ تھے. یہ بات تفسیر میں ہوتی ہے کہ صحابہ تو وہ تھے کہ جن کے سوالوں پر قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں, یا سلون اکولی, تو لہذا وہ کریں تو وہ ٹھیک تھا, ہم آج کریں گے تو وہ درست نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ان ساری باتوں کو سننا سمجھنا آسان کر دے, اتنا کافی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم نحمدک ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن لیں گے, اور آج کا ہمارا سیشن کتاب الاذان ہی کی کنٹینیوشن ہے, اور حدیث نمبر 461 سے شروع کریں گے. باب ہے اطمینانتی ہی نیافور سب من رکو, رکو سے سر اٹھانے کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑا ہونا. ٹاپک سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب ہم رکو سے اٹھتے ہیں تو اس وقت پورے طریقے سے سر کو اٹھا کر سیدھا کرنا اور پھر دوبارہ سجدے میں جانا یہ سنت ہے. ان انس رضی اللہ عنہ انہ کانا ینعت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکان یصلی فإذا رأسه الركوع قام حتى نقول قد نسي. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتا رہے تھے, چنانچہ وہ نماز میں کھڑے ہوتے اور جب سر اٹھاتے تو اتنی دیر قیام کرتے کہ ہم کہتے کہ آپ بھول گئے ہیں. اب آپ سوچئے کہ آج تو کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی اور فوراً پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں, شاید اس میں اللہ لمن حمدہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی یہ پڑھا جاتا ہو. تو لہٰذا ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمیں بھی رکوع سے اٹھنے کے بعد بالکل سیدھا کھڑا ہونا چاہیے. آگے دیکھیں گے یحوی بالتکبیر حین یسجد, سجدے کے لیے اللہ اکبر کہتا ہوا جھکے, یعنی جب کھڑے ہو گئے پوری طرح سے سکون سے نیچے جھکیں گے تو پھر کیا کریں گے اللہ اکبر. اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ میں پیچھے سے دہرا دوں گی کہ کب رکوع کرنا ہے اور کب, کچھ لوگوں کو اس پہ شبہ ہوتا ہے, لیکن پہلے اس حدیث کو پڑھتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین یرفع راسہ یقول, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو کہا کرتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ, سن لی بات اللہ نے اس شخص کی جس نے اس کی تعریف کی, ربنا ولک الحمد, اے ہمارے رب اور تیرے لیے تعریف, یہ بات کہہ دیتے یدعو لرجال فیسمیہم باسمائہم, اور بعض لوگوں کے ان کا نام لے کر دعا کرتے ہوئے فرماتے. اصل میں یہ بد دعا کے لفظ ہیں یدعو, کون سے لوگ ان کے نام لیے گئے, فیقولو پھر آپ فرماتے اللہم انجل ولید ابن ولید, یہ آپ لی ہے نا یدعو لی, دیکھیے یہاں فرق سمجھ لیجئے گا, یدعو لی دعا کرنا اس کے لیے, لیکن اگر یدعو علیہ اگینسٹ کے معنوں میں آتا تو بد دعا ہوتا, تو یہاں وہ لفظ کاٹ دیجئے. بعض لوگوں کے لیے دعا کرتے ان کے نام لے کر, تو یدعو لی دعا کرنا حق میں, کیا دعا ہوتی تھی, اللہم انجل ولید ابن الولید وسلمت ابن ہشام وعیاش ابن ابی ربیتا, اے اللہ ولید بن ولید, سلمہ بن ہشام, عیاش بن ربی, اور اسی کے ساتھ والمستضعفین من المؤمنین, اور کمزور مسلمانوں کو نجات دے, کس سے, پیچھے بات آ گئی انجی کی تو وہاں لفظ نجات ہے, تو اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ نجات کس سے دے, کافروں سے, کفار سے ان کو بچا دے. اللہم اشتت وط اتکا علی المدر, اے اللہ قبیلہ مضر کو اپنی سخت گرفت میں لے لے, ان پہ اپنی پکڑ کر دے, وجلہا علیہم سنین, اور ان پر قحط مسلط کر دے, کسنی یوسف جیسے کہ یوسف کے دور میں قحط پڑا تھا, واہل المشرقی یومئذ من مدرا مخالفون له, اس زمانے میں اہل مشرق سے قبیلہ مضر کے لوگ آپ کے دشمن تھے. اس سے کیا پتہ چلا کہ جب کبھی حالات ہوں ایسے کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو, تکلیفیں دی جائیں, نقصان ہو, تو مسلمانوں کے طرف سے کوئی بھی حکمران یا امام جو ہے وہ, یعنی نام لے کر مسلمانوں کی دعا کی جا سکتی ہے, اور ایسی بد دعا اگر کسی کے لیے کرنی پڑے تو اس میں حرج نہیں ہے. یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ ایک خاص حالات کے اندر ہوتا ہے, میں اور آپ ہر وقت اس چیز کو لے کر فتنہ نہیں پھیلا سکتے. ایک جملہ یاد رکھیے, والفتنہ تشد من القتل, فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنے کی توفیق دے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہمارے اوپر آتی ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہاں یہ ٹاپک تھوڑا سا پورا ہوا تو اس کو سمجھ لیتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ جب ہم رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ بلند کرتے ہیں تو اس وقت اللہ اکبر کہتے ہیں, پھر ہم سنتے ہیں کہ رکوع سے اٹھتے وقت کہنا کیا ہے, سمع اللہ لمن حمدہ, اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے رکوع سے اٹھتے ہوئے, پھر اس کے بعد سجدے میں جاتے وقت ہم اللہ اکبر کہتے ہیں, تو کیا رکوع کے بعد ہاتھوں کا اٹھنا اس وقت ہوگا جب ہم سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھیں گے, یا اس وقت ہوگا جب ہم پھر دوبارہ سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے؟ تو سمجھ لیجئے, پہلی بات ہے کہ ہر اللہ اکبر پہ ہاتھ نہیں اٹھ, سجدے اس کی دلیل ہے, ہم ایک سجدے سے دوسرے کے بیچ میں اللہ اکبر کہتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتے. اسی طرح سے جب ہر اللہ اکبر پہ ہاتھ نہیں اٹھتے, اسی طرح سمع اللہ لمن حمیدہ پہ ہاتھ اٹھتے. بات واضح, اصل حکم ہے ہاتھ اٹھانا, کب, نماز کے شروع میں, رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے, ٹھیک ہے, اتنی سی بات یاد رکھے, اور تیسری رکعت میں جب اٹھیں گے تو بھی. اب آپ اس وقت پہلی دو دفعہ میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ رہے ہوں گے, لیکن تیسری دفعہ کا ہاتھوں کا اٹھانا سمع اللہ لمن حمیدہ پہ ہوگا. چلیے اگلا سوال یہ ہے کہ پھر جب رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے تو کیا دوبارہ ہاتھ اٹھائیں گے؟ تو نہیں اٹھائیں گے. امید ہے کہ بات واضح ہے. آگے دیکھتے ہیں فضل السجودی, سجدے کی فضیلت. وعنہ رضی اللہ عنہ ان الناس قالوا یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ. حضرت ابو ہریرہ ہی سے یہ روایت ہے کہ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ قال فرمایا هل تمارون فی القمر لیلۃ البدر, فرمایا کیا تم چودھویں کا چاند ہوتا ہے تو کیا اس دن تمہیں چاند دیکھنے میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے؟ تمارون مارا یمیر اسے شک بھی آتا ہے, مریا بھی ہے اس میں اور میرا بھی, یعنی جھگڑا بھی ہوتا ہے, مراد ہے کہ شک کہہ لیجئے. حل تمارونا کیا شک ہوتا ہے تم کو فل کمری کمر کو دیکھنے میں, کب لئی لتل بدری پورے چاند کی رات یعنی چودھویں کا چاند, لئی سدو نہ ہو حجاب جبکہ بیچ میں کوئی حجاب نہ ہو, مطلب یہ کہ بادل نہ ہو کوئی رکاوٹ نہ ہو. قال لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا کہ نہیں اللہ کے رسول. قال فرمایا فہل تمارون فی الشمس لیس دونہا صحاب, فرمایا کیا سورج کے دیکھنے میں کوئی شک کرتے ہو جب اس پہ بادل نہ ہو؟ دیکھیے یہاں سے اللہ کے نبی کے بات کرنے کا انداز بھی سیکھنا ہے ہم نے. مثالیں دے کے بات کرتے تھے, دیکھی ہوئی چیز کی مثال سے اندیکھی چیز سمجھ آ جائے, اور یہ تعلیم و تدریس کا بہترین انداز ہوتا ہے جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگ جانا, اس طرح سے منظر کشی کرنا کہ اگلے بندے کو لگے کہ میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم سورج کو دیکھتے ہو جب ابر کے بغیر یعنی جس دن بادل نہیں ہوتے تو سورج دکھتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جی بالکل ہم اس کو دیکھ, ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. قال فرمائے فإنکم ترونہ کذلک, فرمایا اسی طرح تم اس کو دیکھو گے, کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو. یہاں ترونہ ہو کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. یکشر الناس یوم القیامتی, اٹھائے جائیں گے اس دن لوگ. فَيَقُولُ, پھر وہ کہے گا, من کان یعبد شیئا فلیتبع, پس جو جس کی پوجا کرتا تھا دنیا میں اس کے پیچھے جائے, یعنی جو دنیا میں جس کو بڑا بناتا تھا جس کے پیچھے تھا اس کے پیچھے چلا جائے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ, پس ان میں سے جو کوئی پیروی کرتا تھا سورج کی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ, اور کوئی ایسا بھی ہوگا جو چاند کی پوجا کرتا تھا. مراد ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے بت کے پیچھے چلا جائے گا. وَمِنْهُمْ, اور بعض ان میں سے, میں جو کہ يَتَّبِعُ پیچھا کرتا تھا کس چیز کا؟ التواغیت, تواغیت تاغیہ سے, تاغوت کی جمع, کسی بھی تاغوت یا شیطان کی کسی بت کی عبادت کرتا تھا وہ ادھر چلا جائے گا. وَتَبْقَى هَٰذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا, پھر اس کے بعد صرف اس امت کے لوگ رہ جائیں گے یعنی مسلمان رہ جائیں گے, اب سارے چلے گئے لیکن ان مسلمانوں میں ابھی کچھ منافق لوگ بھی ہوں گے. فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک نئی سور تشریف لائے گا اور ان سے کہے گا میں تمہارا رب ہوں. فَيَقُولُونَ, پس وہ کہیں گے هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبَّنَا, ورس کریں گے ہم تجھے نہیں پہچانتے, مطلب یہ کہ ہم اسی جگہ کھڑے رہیں گے, مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالی کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا نَاهُ, پھر جب ہمارا رب تشریف لائے گا تو ہم اس کو پہچان لیں گے. فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ, پھر اس کے بعد اللہ ان کے پاس آئے گا اور کہے گا میں تمہارا رب ہوں. فَيَقُولُونَ, پھر وہ کہیں گے أَنْتَ رَبُّنَا, بے شک تو ہمارا رب ہے. فَيَدْعُوهُمْ فَيُدْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانِ ظہرانی جہنم فاکون اول من یجوز من الرسل بھی. اللہ اکبر, کیسے کیسے وقت آنے والے ہیں, کبھی ہم سوچتے بھی نہیں ان کے بارے, لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی اصل شکل میں آئیں گے تو وہ پہچان لیں گے, اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا, اور اس وقت جہنم کی پشت پر. آپ دیکھیں یہاں لفظ زہر کا ہے نا, زہرانی جہنم کی پشت پر, تو پشت کیا ہوتی ہے؟ اوپر کا حصہ ہوگا نا, یعنی وہاں پھر جہنم کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا اور آپ نے فرمایا فاکون اولا، پس میں ہوں گا پہلا، من یجوز من الرسول بی امتی ہی، جس کو اجازت ہوگی اپنی امت کے ساتھ وہاں سے گزرنے کی، یعنی سب سے پہلے میں اپنی امت کے ساتھ اس پل سے گزر جاؤں گا. ولا تکلمو، اور نہیں کوئی کلام کرے گا یوم اذن اس دن احدن، کوئی ایک، الا الرسل، سوائے رسولوں کے، یعنی رسولوں کے سوائے اس دن کوئی بھی بات نہیں کرے گا. وکلام الرسل یوم اذن، اور رسولوں کا بھی اس دن کلام کیا ہوگا؟ اللہم سلم، اللہم سلم، اے اللہ سلامتی دے، اے اللہ سلامتی دے. وفی جہنم کلابیب، اور جہنم میں آنکڑے ہوں گے، کانٹے ہوں گے. اللہ اکبر. مثل شوق سعدان، اللہ اکبر، سعدان کے کانٹوں کی طرح. حل رائی تم شوق سعدان، کیا تم نے سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ ابھی آپ کا سوال ہے. قالو، نام فرمایا، ہاں، فَإِنَّهَا مثل شوق سعدان، پس بے شک وہ سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے. غیر انہ لا یعلم قدر عظمہا الا اللہ، اور ان کی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہوگا، یعنی جو اس کی لمبائی ہے یا عرض ہے، اس کی چوڑائی ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا ہوگا. تختفن اعمالہم، اچھک لیے جائیں گے لوگ اپنے اعمال کے ساتھ. استغفر اللہ. آنکڑے آپ سمجھتے کیا ہوتے ہیں؟ کانٹے جیسے جس میں کپڑے الجھ جاتے ہیں نا، تو انسان کے جتنے گناہ ہوں گے نا، اتنے وہ کانٹے اس بندے کے اندر گھسیں گے اور وہ اس کو پھر گھسیٹیں گے. فَمِنْهُمْ مَنْ يُبْقِي بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو حَتَّى اللَّهُ رَحْمَتَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ يَخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ وَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ وَقَدِمْتُ هِشُو فَيُصَبُّ عَلَيْهِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فی حمیل السیل ثم یفرغ اللہ من القضاء بین العباد فیبقى رجل بین الجنة والنار وهو آخر مخل النار دخول الجنة مقبلا بوجهه قبل النار فیقول یا رب اصرف وجهی عن النار. اللہ اکبر. قد کبشنی ریحها واحرقنی ذکاؤها فَيَقُولُ هَلْ أَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ فَيُؤْتِيَ اللَّهُ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ رَأَى بَهْجَتَهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة فيقول الله أليس قد آتيت الوعود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك فيقول فما أسيت إن أوتيت ذلك لا تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا اسل غیر ذلک فیوتی ربہ ما شاء من عہد وميثاق فیقدم الی باب الجنہ فاذا بلغ بابها فرع زہرتها وما فیها من الندرۃ والسرور فیسقط ما شاء اللہ ان یسقط فیقول یا ربی ادخلنی الجنہ فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك أليس قد آتيت الأهد والميثاق ألا تسأل غير الذيت فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمنى فيتمنى حتى إذا حَتَّى إِذَا انْتَقَضَتْ أُمْنِيَتُهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ زِدْ مِنْ كَذَا وَكَذَا أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الْأَمَانِيشُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ. یہ بتائیں کہ کتنے لوگوں کو یہ صرف عربی سے پڑھنے سے سمجھ آ رہی. یقین کرے رکنے کو دل نہیں چاہ رہا تو شروع میں
علامات قیامت کے
لیے پڑھتی ہوں کہ پھر باقی کو واقعہ ہے نا اس میں جنت کے سٹیپس اس کے ساتھ پڑھوں گی ایک ایک آیت کو الگ کرنے سے. لیکن بعد میں جب میں پڑھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ دل ہی نہیں چاہ رہا رکو. ایسے لگ رہا تھا کہ ایک منظر آنکھوں کے سامنے. اور قرآن پاک کی قائد بھی یاد آ رہی تھی کہ لتركبن طبقا عن طبق, ابھی تو بڑے مرحلے ہیں آگے. تو آئیے ذرا اب اس کا ترجمہ دیکھیں, میں شروع سے پڑھتی ہوں تاکہ ہم میدان محشر محسوس کریں. بلکہ پڑھتے ہوئے دل میں آ رہا تھا کہ کبھی صرف اسی قائد پر بھی درس دیا جا سکتا ہے اور صرف اس کے لفظ کو پڑھتے جائیں اور ایکسپلین کرتے جائیں. کیونکہ جب ہم حدیث کی اندر جہنم کا یا جنت کا نقشہ پڑھتے ہیں یا قیامت کے دن کی باتیں ہوتی ہیں تو زیادہ شرح صدر ہوتا ہے. ادروائز ہمیں لگتا ہے کہ شاید کسی نے اس بات میں کوئی کمی یا بیشی کر دی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے سارے مراحل میں خیر و عافیت سے گزار دے. بہت مشکل اور سخت وقت آنے والا ہے لیکن ہم مانتے نہیں ہیں. میں یہاں سے پڑھوں گی جو پیج 325 کے اوپر سے. پیچھے ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ پہلے کسی اور شکل میں آئیں گے لیکن ایمان والے پہچان لیں گے تو عرض کریں گے کہ ہم تجھے نہیں پہچانتے. ہم اسی جگہ کھڑے رہیں گے جب ہمارا رب ہمارے پائے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس اپنی اصلی شکل و صورت میں جلوہ گر ہوگا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں, تو وہ کہیں گے ہاں تو ہمارا رب ہے. پھر اللہ تعالیٰ انہیں بلائے گا. اس وقت جہنم کی پشت پر پل رکھ دیا جائے گا. سب سے پہلے میں اپنی امت کے ساتھ اس پل سے گزروں گا. اس روز رسولوں کے علاوہ کسی کو یارہ کلام نہ ہوگا. کیا بولنے کی جرات اجازت نہیں ہوگی. رسول کہیں گے الہی سلامتی دے سلامتی. جہنم میں سعدان کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے. کیا تم نے سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا بس وہ سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے مگر ان کی لمبائی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آنکڑے لوگوں کو ان کے برے اعمال کے مطابق گھسیٹیں گے. بعض شخص تو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے اور کچھ زخموں سے چور ہو کر بچ جائیں گے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اہل جہنم میں سے جن پر مہربانی کرنا چاہے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا. جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ نکال لیے جائیں گے. چنانچہ فرشتے نے سجدوں کے نشانات سے پہچان کر نکال لیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ پر سجدوں کے نشانات کو کھانا حرام کر دیا. ان لوگوں کو جہنم نکالا جائے گا کہ نشانات سجود کے علاوہ ان کی ہر چیز کو آگ کھا چکی ہوگی. امیجن کریں یہ لوگ کوئلے کی طرح سوختہ حالت, سوختہ کہتے جلی ہوئی, جلی ہوئی حالت میں جہنم سے نکلیں گے. پھر ان پر آب حیات چھڑکا جائے گا تو ویسے نمو پائیں گے جس طرح قدرتی بیج پانی کے بہاؤ میں اگتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے سے فارغ ہو جائے گا. لیکن ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان رہے گا. وہ جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے آخری ہوگا. اس کا منہ دوزخ کی جانب ہوگا اور وہ عرض کرے گا اللہ میرا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے کیونکہ اس کی بدبو نے مجھے جھلس دیا اور اس کے شعلے نے مجھے چلا دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو آئندہ ایسا تو نہیں کرے گا کہ اگر تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو پھر اس کے علاوہ کچھ اور مانگے. وہ عرض کرے گا ہرگز نہیں تیری بزرگی کی قسم. پھر وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی مشیت کے مطابق عہد و پیمان دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا منہ دوزخ کی جانب سے پھیر دے گا. پھر وہ جنت کی طرف منہ کرے گا تو اس کی بہار کو دیکھ کر جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا خاموش رہے گا. اس کے بعد کہے گا اللہ میرے پروردگار مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نے اس پر قول و اقرار نہ کیا تھا کہ تو جو کچھ مانگ چکا ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا. اس پر وہ عرض کرے گا پروردگار بے شک لیکن تیری مخلوق میں سے صرف میں ہی بد نصیب نہ رہوں. ارشاد ہوگا اگر تجھے یہ بھی عطا کر دیا جائے اس کے علاوہ کچھ اور تو سوال نہیں کرے گا. یعنی بس اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور سوال تو نہیں کرے گا. وہ عرض پرداس ہوگا، تیری بزرگی کی قسم، میں اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مشیت کے مطابق قول و اقرار دے گا. آخر کار اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا، اور جب وہ جنت کے دروازے کے پاس پہنچ جائے گا، وہاں کی شادابی اور تازگی اور فرحت دیکھ کر جتنی دیر اللہ کو منظور ہوگا خاموش رہے گا. پھر یوں گویا ہوگا، اے پروردگار مجھ کو جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گئے، آدم کے بیٹے تجھ پر افسوس، تو کتنا عہد شکن اور دغا باز ہے، کیا تو نے اس بات کا عہد نہ کیا تھا؟ کیا اب میں کوئی درخواست نہیں کروں گا؟ تو عرض کرے گا، میرے پروردگار مجھے اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ بد نصیب نہ کر. تب اس کی باتوں پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ جائے گی اور اسے جنت میں جانے کی اجازت دے کر فرمائے گا کہ خواہش کر. چنانچہ وہ خواہش کرنے لگے گا، یہاں تک اس کی تمام خواہشات ختم ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں اور مانگ، اس کا پروردگار اسے خود یاد دلائے گا، یہاں تک کہ جب اس کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے یہ بھی بلکہ اس کی مثل اور بھی دیا جاتا ہے. حضرت ابو سعید، اب آگے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ ابو سعید کے، قال ابو سعید الخدری کے لیے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ لك ذلك وشرط امثالها، قال ابو ہریرہ لم احفظ من رسول اللہ الا قوله لك ذلك ومثله ما هو، قال ابو سعید انی سمعته یقول ذالک لک و شرط و امثالہ. یعنی اب دونوں کی بات میں تھوڑا سا کانٹرڈکشن ہے، تو دونوں کو لکھ دیا گیا کہ حضرت ابو سعید خدری نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ رسول اللہ نے اس جگہ پر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے یہ بھی ہے اور اس کے ساتھ 10 گنا مزید تیرے لیے ہے. حضرت ابو ہریرہ بولے کہ مجھے تو رسول اللہ سے یہی یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے یہ اور اتنا اور ہے. تو ابو سعید نے کہا کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ تیرے لیے یہ بھی ہے اور 10 گنا زیادہ. تو دونوں ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ ایک دینے پہ بھی قادر ہے تو 10 گنا دینے سے بھی. تو اب یہ طویل حدیث میں جو بات ہو رہی تھی سجدوں کے نشانات یا سجدے کی جگہوں کا نہ چلنا، امیجن کیجیے، اللہ اس پیشانی کو نہیں چلائے گا جس پہ سجدوں کے نشان ہوں گے، اور انہی نشانات کی وجہ سے بہت سارے گناہگاروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جہنم سے نکالا جائے گا، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات بھی ملتی ہیں. یہ آگے جا کر دوبارہ حدیث ذکر ہوگا کتاب و توحید میں. تو اب آپ اللہ تعالیٰ کا احسان ماننے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں یہ ساری باتیں آج دنیا میں بتا دی. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حقیقی خوف اور ڈر دے دے، تقویٰ دے دے، ایمان دے دے، اور قیامت کے دن کے ان سارے مراحل میں اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے کہ جہاں انبیاء کرام بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ عافیت دے، آج اتنے کافی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹرز، الحمدللہ ابھی ہم نے آج اپنا لیسن پورا کیا. گو کہ لیسن آج کا تھوڑا طویل تھا، لیکن الحمدللہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت دیکھے، کہ آج ہماری لاسٹ کلاس تھی دورہ قرآن سے پہلے، اور رمضان اسٹارٹ ہونے سے پہلے نمازوں کا ایک ریویژن ہو گیا ہے نا. اور آپ کو لگا نا کہ اس رمضان کے ٹاسک میں پھر رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک چیز ہم ضرور ایڈ کریں گے، اور وہ کیا ہوگی؟ وقت کا بالکل احساس ہی نہیں ہوا. جی کیا ہم ایڈ کریں؟ چلیں یہ بتائیے، آپ نے آج کے پورے لیسن سے کیا لرن کیا ہے؟ یعنی کیونکہ الحمدللہ اتنا بہترین مہینہ موجود ہے، قریب قریب نماز میں بہتری لانی ہے. بالکل نماز کو امپروو کریں گے، اور الحمدللہ ہم سب کو نے وہ دعائیں اپنے کورسز میں یاد کی ہوئی ہیں ہے نا، جو نماز میں ہم دعائیں پڑھتے ہیں. تو ایک دفعہ نا ہم پورے شعور کے ساتھ اس کا ریویژن کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھہر کر نماز پڑھنی ہے، بالکل سنت کے مطابق نماز ادا کرنی ہے انشاءاللہ. اور ایسا لگ رہا تھا, یعنی میں ایسا سوچ رہی تھی, اللہ تعالیٰ ہمیں, مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اتنا ہمارے وقتوں میں برکت دے اور ہمیں حکمت دے, کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ چیپٹرز کیوں نہ ہم اپنے گھر والوں سے شیئر کریں. یعنی یہ جو ہم نے ابھی نماز میں ابھی پڑھا, جو انشاءاللہ کتاب الصلاۃ کتاب الاذان, یعنی کہ یہ جو پورا ہے, اگر ہم پورے رمضان میں جو ہم تھوڑا سا انشاءاللہ, اب تو الحمدللہ ہمیں عادت ہو گئی ہے نا کہ ہم تو لاسٹ ٹائم پہ اب پکوڑے نہیں تل رہے ہوتے ہیں نا, ہم سب بیٹھ جاتے ہیں نا آ کے اپنے ٹیبل پر اور اس بچوں کے ساتھ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اتنی تو ہماری ٹریننگ اب الحمدللہ سب الحمدللہ ہو چکی ہے. تو پھر جب ہم وہاں پر ہوں تو کیوں نہ ہم دو دو تین تین احادیث کو ٹارگیٹ کریں اور وہ پڑھیں اور ایک دوسرے سے ڈسکس کریں. ٹھیک ہے, میں نے تو یہ نیت کی ہے یہ سنتے ہوئے, اور مجھے لگ رہا تھا کہ ہم سب مل کے کرتے ہیں اس کو. آپ لوگ بھی کوشش کیجئے گا اور انشاءاللہ اس کا کتنا بھرپور فائدہ ہو سکتا ہے نا, کہ جو ہم نے سیکھا وہ آگے پہنچا دیا اور سب مل کے اپنی نمازیں درست کر لیں. ٹھیک ہے, بالکل انشاءاللہ. اچھا اب یہ بتائیے کہ کل کے دورہ قرآن کے لیے کون کون تیار ہے اور کس کس کی رجسٹریشن ڈن ہو گئی, آئی ڈیز مل گئی ہیں, زاد الخیر اٹینڈ کر لیا ہے اور کل کا بھی چینی سے انتظار ہے. ویلکم رمضان کا. جی ناٹ یٹ ڈن, الحمدللہ ایک سسٹر نے ٹائپ کیا. باقی کدھر ہیں, جلدی سے لکھیے. اچھا جنہوں نے رجسٹریشن کرا لی ہے وہ ون لکھ دیجیے, جنہوں نے نہیں کرائی ہے وہ ٹو کر دیں. ٹھیک ہے, تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے. اینی ای میل نہیں ملی آپ کو؟ اچھا انشاءاللہ ای میل بھی مل جائے گی, اور نہیں ملی تو آپ noorulquran.com پر چلے جائیے. ٹھیک ہے نا, اور وہاں پر پوری جو القرآن حیاتی آج کا, یعنی اس سال کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہترین, سبحان اللہ, قرآن از مائی لائف ہے نا, تو اس کو آپ دیکھ لیں گے. وہاں پر اس کا فلائر بھی موجود ہے, اس کا لنک بھی موجود ہے. اگر سسٹرز جو ہیں وہ ایڈمنز میں سے کوئی دینا چاہیں یہاں پر لنک دے سکتے ہو تو پلیز دے دیجئے. اور الحمدللہ ہمارا پھر جو دورہ قرآن کل, تو ہمارا انشاءاللہ ویلکم رمضان ہوگا. ٹھیک ہے نا, 28 مئی سے آن ورڈز سنڈے, اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد ہمارا دورہ قرآن اسٹارٹ ہو جائے گا. یعنی وہیں سے ہی دورہ قرآن سمجھ لیے, اس کی ابتدا ہی ہے. بچوں کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں, 2 days a week کے لیے 2 courses, وینسڈے اینڈ تھرسڈے 5 PM to 6 PM یو ایس ایسٹرن ٹائم کے اکارڈنگ. بچوں کے لیے بھی کچھ پروگرام ہے, اس کی بھی آپ ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں. رائٹ, تو اتنا یعنی کہ ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے نا. یہ دیکھیں الحمدللہ آپ کے لیے لنک بھی یہاں پر آ گیا ہے, کڈس کورس کا بھی آ گیا ہے, دورہ قرآن کا بھی لنک موجود ہے. تو کوئکلی آج آپ نے جلدی سے سابقون الاولون بننا ہے. ویسے تو سابقون الاولون بہت سارے لوگ آلریڈی ہو چکے ہیں, لیکن آپ کو کیونکہ لنک ابھی ملا تو آپ کے لیے انشاءاللہ ابھی سے یہ ٹائم شروع ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو جلدی سے اس کو فل کریے گا, ای میل کر دیں آپ کو. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہر کورس میں الحمدللہ ای میل کر دی گئی ہے, آپ اپنی جنک میں بھی پلیز چیک کر لیجئے. ٹھیک ہے, اور سب سے بیسٹ ہے کہ ہم ویب سائٹ پر جا کر اور جلدی سے کوئک اس کو اویل کر لیں. ٹھیک ہے, جتنا ہم ڈیلے کریں گے نا اتنا جو ہے وہ شیطان ہمیں پیچھے کی طرف لے جائے گا. اور سبحان اللہ, انگلش کا دورہ قرآن بھی ہے آپ کے سامنے, اس کا بھی لنک موجود ہے. اس پر جائیے, اس کی ڈیٹیل دیکھ لیجئے, اور فارم جو بھی آپ جس کو بھی فل کروا سکتے ہیں ضرور کرائیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دیں. اچھا, آپ کی جنک میں چلی جاتی ہے, آپ اس کو ایک بار اپنے ان باکس میں موو کرائیں گی نا, تو پھر انشاءاللہ وہ ان باکس میں آپ کے ڈائریکٹ ان باکس میں ہوگا. ٹھیک ہے, اوکے جی, چلیے تو ہم یہاں پر رک جاتے ہیں. الحمدللہ کلاس کا ٹائم آلموسٹ پورا ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ آپ سے اب آفٹر رمضان ملاقات ہوگی, اور آپ کو ای میلز کر دی جائیں گی کلاس کی, جو ریزیومنگ کب ریزیوم ہوگی کلاس, اور کتنی دیر کی آپ کی بریک ہے. لیکن اس پوری بریک سے, بریک تو خیر نہیں ہے مومن کی زندگی میں, بریک تو ہے ہی نہیں نا, بریک کب ہوگی انشاءاللہ, قبر میں ہوگی. اگر ہماری دنیا کے اعمال اچھے ہیں تو قبر میں انشاءاللہ ہماری بریک ٹائم ہوگا جس میں ہم آرام کریں گے, جنہ میں کریں گے. بالکل. تو ابھی کیا کرنا ہے؟ کام اور کام اور کام انشاءاللہ. تو ابھی اب اپنی کمر باندھ لینی ہے دورہ قرآن کے لیے, اور اس کے لیے ریڈی ہو جائیے. ٹھیک ہے, اپنا ٹائم نکالیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت 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 دعائیں کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس وقت کا, اس رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنائیں. لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں تھے مگر اس سال نہیں ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے بھی بہت سی خیر کرے, ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے. آمین. اور ہم سب کے لیے یہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے کہ وی ڈونٹ نو کہ پتہ نہیں اگلے سال کوئی ہمارے بارے میں سوچ رہا ہو کہ یہ پچھلے سال تھیں اس سال نہیں ہے, رائٹ؟ تو انشاءاللہ اس وقت کا بہترین فائدہ اٹھانا ہے. بالکل. اور دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھنا ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. اپنا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے آفٹر رمضان, لیکن بیچ میں دورہ قرآن کے دوران آپ سب کی آئی ڈیز انشاءاللہ نظر آتی رہیں گی, تو یہ بھی ہماری ایک طرح کی ملاقات ہی ہوتی ہے نا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.